www.hazratfirozmemon.org.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج کل نماز کے لیے جب تیاری ہوتی ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ صفیں سیدھی کر لیجئے اور کندھے سے کندھا ملا لیجئے، پیروں اور انگلیوں کے درمیان فاصلہ برابر رہے، ایسے ایسے اس طرح نہ ہو. پیارے شیخ فرماتے تھے جب دل کعبے کی طرف ہے تو پھر پیر بھی اسی طرح ہونے چاہیے، اور پھر آخر میں امام صاحب بیچارے کہتے ہیں موبائل فون کو بند کر دیجئے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تصویر کھینچنا حرام ہے. اچھے خاصے دوست لانڈی سے نئے آئے ہوئے ہیں، 16 یا 13 یا 15 اتنے آئے ہوئے ہیں، تو دوست نے سمجھا بھی دیا الحمدللہ، پھر بھی میرا فرض تھا کہ نئے لوگ آتے ہیں. ارادہ یہ تھا کہ آدھا گھنٹہ میں بیان کروں گا، آدھا گھنٹہ مفتی محمد نعیم صاحب بیان کریں گے، لیکن پھر مغرب کے بعد سے دل میں یہ تقاضا آیا کہ وقت کم نہ ہو جائے. کل بھی بابا کے پاس دیر سے گیا تھا، تو 10:25 تک جو ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے. جو بھی ویسے تو لامحدود ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو کون بیان کر سکتا ہے. تو پھر ارادہ بار بار پکا ارادہ یہ ہے کہ میں چند منٹ صرف ضروری بات بتا دیتا ہوں، پھر مفتی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے رئیس دارالافتاء اور ہمارے پیارے شیخ فرماتے تھے کہ تعارف کراتے وقت بخیل نہ رہا کرو، کبھی کوئی ایک آدمی بھی نیا ہو، اور آج کل یہ معاملہ ہے 16-17 ملکوں میں سنا جاتا ہے، پھر وہ ان کو بھیج رہا ہے وہ ان کو بھیج رہا ہے. مکہ شریف میں وہاں پر الحمدللہ حضرت کے صدقے ایک مسجد میں بیان ہوا، مکہ شریف میں عشاء کے بعد بیان ہوا مسجد میں، تو بیان کے بعد ایک شخص آ کے معانقہ کیا، اور پہچانتے ہو؟ نہیں، ظاہری بات ہے نہیں پہچانتا، کبھی کبھی ای میل کرتا ہوں. ماشاءاللہ کا یہ بیان جو تم کرتے ہو 700 دوستوں کو بھیجتا ہوں، 700 متعلقین کو، پھر وہ آگے بھیجتے ہیں. اس لیے بتا دوں کہ حضرت والا کے اس غلام میرے کچھ تھوڑا بہت عرض کرنے کے بعد ہمارے رئیس دارالافتاء حضرت مفتی محمد نعیم صاحب بیان فرمائیں گے، اور مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب کے شاگرد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامت برکات دم کے شاگرد، حضرت مفتی عبد الرف سکھروی صاحب دامت برکات دم کے شاگرد، حضرت مولانا اصغر علی صاحب مفتی رحمت اللہ علیہ ہو گئے چند دن پہلے، ان کے شاگرد، اور اولا سے ہی خط و کتابت کی اللہ کے ولی حضرت مولانا محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ سکھر والے، تو اور پھر 17 برس مسجد ہمارے اشرف المدارس کے دارالافتاء میں رہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اب یہاں پر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں میں ادا نہیں کر سکتا. مفتی صاحب کے آنے سے جتنے فائدے ہوئے ہیں مجھے ذاتی طرف پر، میرے دوستوں کو ہوئے ہیں وہ بھی مجھے سب پتا ہے، لیکن مجھے اور زیادہ اپنی بات کر رہا ہوں، میرے گھر والوں کو، بھائیوں کو، اولاد کو، میرے متعلقین کو جو فائدے ہوئے ہیں، لیکن مجھے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اور روشنی مل رہی ہے یہ سب اللہ عطا فرماتے ہیں. اور حضرت نے فرمایا یہ کہا کرو سب اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے جو میرے اللہ تعالیٰ شیخ کے ذریعے عطا فرما رہے ہیں. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کس طرح بلا دوں، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کس طرح بلا دوں، اور میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات ہوں. تو حضرت والا کی بات جب کی تو بہت دعائیں دیں، میں نے کہا حضرت موجودہ شیخ میرے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات ہوں جو حضرت کی بالکل کاپی ہیں ہر بات میں، تو ان سے میں نے عرض کیا کہ حضرت والا سے میں نے یہ سنا کہ جب شیخ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو ان کے فیوز اور برکات تو ملتے ہیں، اصلاح نہیں ہو سکتی جو شیخ اللہ کے پاس چلے گئے. جیسے ڈاکٹر فیملی ڈاکٹر انتقال کر جائے تو قبر پر جا کر انجیکشن نہیں لگوائیں گے زندہ ڈاکٹر سے. تو اب جو فائدہ ہو رہا ہے تو اپنے شیخ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے ان شیخ کے فیوز اور برکات سے آپ ملیں، اب آپ کی فیوز اور برکات سے اللہ مہربانی فرما رہے ہیں، کر اللہ رہے ہیں مہربانی. تو یہ میرے حضرت والا کی کرامتیں اور دعائیں کہ اتنی نالائکیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسے پیارے طالب علم عطا فرمائے. پھر استاذ ماشاءاللہ ایک کس کس کے بارے میں کہوں، اللہ کا احسان ہے، ایسا لگتا ہے ایک گھر اور ایک خاندان ہے. پہلے تو جو تھے ہی ہمارے ساتھی، اصلاح وغیرہ کے خط کے جواب دینا، رات دن ساتھ رہنا، وہ تو تھے ہی اللہ کے کرم سے، ابھی بھی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. لیکن اتنے تھوڑے وقت میں ایسا لگتا ہے ہمارا خاندان الحمدللہ ہے، کبھی کسی نے یہ, اور الحمدللہ حضرت علامہ بن نوری رحمتہ اللہ علیہ نے سب استادوں کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ آپ یہاں نوکری کر رہے ہیں, اس خیال کو نکال دو اپنے دماغ سے کہ آپ نوکری کر رہے ہو, نوکری نہیں کر رہے آپ, ہم سب ایک ہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا ساتھ, اور جس کو حضرت فرماتے تھے ہمارا جینا مرنا ساتھ, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پر مرنا, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آگیا ہے جینا اسے آگیا ہے مرنا, جہاں نوکری ہوتی ہے وہاں ضابطہ بھی ہوتا ہے, اور جہاں اپنا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں رابطہ ہی رابطہ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں اس طرح کر رہا ہوں ادھر سے کیا ہوا, میں نے اس طرح کیا ادھر سے کیا ہوا, نہیں, کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. حضرت شاہ براد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 300 کے اوپر مدرسے, سب قاری صاحبان کو جمع فرمایا, استادوں کو جمع فرمایا, پھر فرمایا کہ میں آج ایک نصیحت کرتا ہوں, اگر آپ لوگوں نے یہ نیت نہیں کی تو آج آپ یہ نیت کر لیں اور یہ دعا کر لیں کہ اے اللہ اگر میرے پاس کوئی جائیداد ہوتی, کوئی دکان ہوتا, کوئی زمین کا ٹکڑا ہوتا, تو اے اللہ میں ایک پیسہ بھی نہیں لیتا پڑھانے کا, لیکن یا اللہ آپ جانتے ہیں میرے بوڑھے ماں باپ ہیں, میرے بیوی بچے ہیں, اور یہ جملہ میں بڑھا دیتا ہوں کہ بیوی آنے والی ہے بچے آنے والے ہیں, تو اس لیے یا اللہ میں یہ کر رہا ہوں ورنہ میں پیسے نہیں لیتا. فرمایا اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ آپ اپنے نامہ اعمال میں مفت میں پڑھانا لکھیں گے, دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اس کو حضرت نے جب سمجھایا تو ایک واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کے زمانے کا, کہ اس زمانے میں ایک امتی نے عرض کیا اللہ سے کہ یا اللہ یہ اتنا اگر یہ پہاڑ جتنا غلہ ہوتا میں صرف سب صدقہ کر دیتا, تو اس وقت کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی آئی کہ آپ اپنے امتی کو بتا دیں, مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ آپ کے کھاتے میں اتنا حساب لکھا گیا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کروں کہ میں نے ابھی ساتھیوں سے صبح کچھ معاملہ تھا جس کی وجہ سے میں نے دو ساتھیوں کو تو مفتی محمد نعیم صاحب کے پاس بھیج دیا, اب ایک مصیبت اور سر پر آ گئی دوسروں کی, جس کی وجہ سے میرے نیند بھی اڑ گئی دوپہر کی, اور میں نے کہا مجھے ہنسنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا, رات دن اٹھنے بیٹھنے والے سارے معاملات زبانی, 8.5 لاکھ کا خرچہ کر دیا بھائی صاحب نے, باقی خرچہ الگ ہے. اور اس وقت میں ابھی اس وقت میں یہ بات نہیں کروں گا, میں سوچ رہا ہوں مفتی صاحب کیسے اس کو حل کریں گے, اور ظاہری بات ہے آپ دنیا میں ڈاکٹر کہہ سکتا ہے اس کا علاج نہیں ہے, مفتی صاحبان پورے دنیا میں ایک مہینہ لے لیں گے دو مہینہ لے لیں گے, قیامت تک یہ نہیں لکھیں گے کہ اس کا جواب نہیں آتا, کیونکہ قیامت تک کے لیے دین ہے, اللہ ایسے پیارے پیدا فرماتے رہیں گے کہ ایک دارالافتاء سے معاملہ حل نہیں ہوا دو تین کو بھیج دیں گے, اور سر سے مل کر جو مشورہ آیا وہ لکھ دیں گے, یہ نہیں لکھیں گے کہ ہمارے دین کے اندر آپ کے اس نئی ٹیکنالوجی کا یا نئے سسٹم کا جواب نہیں ہے. میں نے کہا اگر کاش کے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ والا کے پاس آپ لوگوں کا معاملہ جاتا یا تو ڈنڈے پڑتے, اور اگر شاہ وسیع اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس معاملہ جاتا تو پٹاخ پٹاخ کی آوازیں آتی, اور شاہ براڈ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس معاملہ بنتا ایک گھنٹے تک تم لوگوں کو مرغا بناتے. تو میں نے کہا ان کو میں سمجھا رہا تھا ایسے ہی, جب یہ معاملہ مجھے پتا چلا تو میں نے سمجھا رہا تھا کہ بھائی حضرت والا کی نقل مت کرو, اور بچپن سے انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں, جان کا حملہ ہونے والا تھا حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ پر, اور اتنا لوگوں نے حسد کیا حضرت والا سے, لیکن حضرت نے حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ کو ایک لفظ تک نہیں فرمایا, کہا کہ حضرت مجھ پر اتنے سختیاں اور ظلم ہو رہے ہیں, جوانی کی نیند, جوانی کا کھانا, جوانی کا پینا, 1.5 گھنٹے کے لیے سردی کی, پھولپور کی سردی مشہور ہے جلد پھٹ جاتی ہے, جب 1.5 گھنٹے کے لیے حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت کر کے رات کو 1-1.5 بجے جاتے 3 بجے تک سونے کے لیے, ذاتی چارپائی, ذاتی بستر, ذاتی تکیا, ذاتی رضائی, لوگ نہیں سمجھیں گے نئے نوجوان, بلینکٹ اس زمانے میں تھے نہیں, ذاتی بلینکٹ کوئی لے کر چلا گیا ستانے کے لیے تاکہ حضرت کو چھوڑ دیں پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ کو, اور حضرت والا پھر مسجد کے باہر ایک جگہ ہوتی ہے جو مسجد کا نہیں ہوتی, نیچے پوال کر کے گھاس تھی وہ بچھاتے, پھر خود لیٹتے اوپر گھاس, اور کئی بار بچھو دیکھے سانپ دیکھے, لیکن ایک لفظ میں نہیں فرمایا, اور اتنا مجاہدہ جوانی کے نیند. حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ 70 سال, حضرت والا 18 سال, لیکن چائے نہیں, ناشتہ نہیں, پانی نہیں, 3 بجے تہجد سے لے کر 11 بجے تک. حضرت شاہ براد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو تکلیفیں بتائی بوجھ ہلکا کرنے کے لیے, پیر بھائی تھے, تو حضرت شاہ براد صاحب رحمتہ اللہ نے چشمہ اوپر کیا, آنسو صاف کیے, پھر فرمایا کہ اگر آپ نے بھینس کا دودھ لینا ہے تو آپ کو پیشاب کے چھینٹوں کو نبھانا ہوگا، گوبر کی بدبو کو بھی نبھانا ہوگا، اگر پھول توڑنا ہے تو کانٹوں سے نبھا کرنا پڑے گا۔ تو حضرت والا بھی رونے لگے کہ میں نے تو الحمدللہ آپ کو اس لیے نہیں بتایا، میں تو دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بتایا۔ فرمایا بس میں سمجھ گیا بوجھ ہلکا کرنا ہے، خبردار حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ نہیں کہنا۔ یہاں تک کہ حضرت والا پر قاتلہ معاملہ ہونے والا تھا تو غلام سرور ڈار صاحب جو یہاں تدفین ہے جو حضرت کی عیادت کے لیے آئے تھے، خود کا یہی انتقال ہو گیا۔ حضرت والا اس کے بعد 12 سال حیات رہے، یہ آسمان کی باتیں ہیں۔ انہوں نے حضرت والا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ چھوڑ کر چلے جائیں، آپ پر کسی وقت بھی قاتلہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ حضرت والا نے فرمایا سرور بھائی موت تو ایک دن آنی ہی آنی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن اس حالت میں میرے شیخ کو سب چھوڑ گئے، میں خون کا رشتہ نہیں بتاؤں گا، سب چھوڑ کے چلے گئے، اور میں بھی چلے جاؤں تو مجھ پر بے وفائی کا دھبا لگ جائے گا، اور اللہ والے سے بے وفائی کو میں سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں، اس لیے موت آتی آ جائے اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا اپنے شیخ کو، میرے پر اتنے برس کی اللہ نے مہربانی فرمائی، اب میں اپنے پر دھبا لگوا لوں موت کے ڈر کا۔ فرمایا کہ پھر آپ نے دیکھ ہی لیا حضرت کتنے سال برس اس کے بعد زندہ رہے۔ میں جب سنا میں نے کہا یا اللہ والے سے بے وفائی سب سے بڑا گناہ، اور پوچھنا بےعد بھی ہے، ہر چیز کو تھوڑی آدمی سمجھتا ہے۔ اب جیسے ایک بات میں نے بتائی مفتی صاحب کو بعد میں، تو مفتی صاحب نے فرمایا یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ میں حیران کہ حدیث پاک میں یہ، اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا کہ حدیث پاک میں حیران۔ پھر مجھے الحمدللہ حضرت کی بات یاد آئی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ شیخ سے دو قسم کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، ایک ٹاپ لیول کا عالم ہو اور اس بات کو فٹ کر دے گا، قرآن پاک حدیث پاک صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تابعین اللہ والے جو بھی ہیں اس میں فٹ کر دے گا، یا بلا کا عاشق ہو کہ جب ایک آدمی اللہ والا ہے دنیا مانتی ہے، دیوبند کے علماء جن کے قدموں میں بیٹھ کر نوٹ لکھ رہے ہوں، اور ابھی جو آج کل خزانے شریعت طریقے سے جو صبح کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، علماء سے پوچھ لیجئے کہ کون سی کتاب میں انہوں نے پایا، خاص کر آج فجر کا مضمون پوچھے سوا شش کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے، اس کو ابھی بیان کروں گا تو پھر میں نے 9:45 تک دل میں سوچا ہوا ہے، باقی 3-4 منٹ۔ تو پھر ایک بیان میں حضرت والا نے فرمایا، کبھی پتا نہیں کب کا بیان تھا، کہ اللہ والوں سے جو بے وفائی سب سے بڑا گناہ کیوں ہے، کہ کتنا بھی نیک ہے اللہ والوں سے دور ہو گیا، آہستہ آہستہ ریورس گیئر لگ جائے گا، گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ آئس کریم رکھی ہوئی ہے فریزر میں، نکلے گی نرم، دیر ہو جائے گی میلٹ، اور دیر ہو جائے گی آئس کریم پھٹ گئی۔ اگر کوئی ایسا سسٹم ہو کہ تیز گام کا انجن اٹھا لیا جائے، سب سمجھیں گے گاڑی چل رہی ہے، آگے چل کے پتا چلا رک گئی، تو یہ انجن پتا چل گیا اللہ والے انجن ہے، اور اس میں فرسٹ کلاس کی بوگیاں لگی ہوئی ہیں، میرے جیسا ٹوٹا پھوٹا ڈبا چونچا کرتا ہوا صحیح اگر جوائنٹ کر لیں جہاں یہ ایئر کنڈیشن بوجیاں پہ ہوگی اور انجن جائے گا، انشاءاللہ ہم بھی ایک دن چوں چوں کرتے ہوئے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جناب، حضرت والا نے پھر کسی کو بھی یہ باتیں نہیں بتائیں، اور اللہ تعالی نے دیکھے حضرت والا کو پھر کیا انعام اللہ تعالی نے عطا فرمایا، اور جان کا خطرہ۔ آخری بات 2 منٹ کی، حضرت والا رحمۃ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ فیروز میاں، الین میں کسی کو پیسے پہنچانے ہیں، اس کا کوئی انتظام ہے؟ میں نے کہا حضرت بھائی جان کی دبئی سے گاڑی جاتی ہے، ان کا ڈسٹریبیوشن کا کام ہے، تو الین اب ہفتے میں ایک بار گاڑی جاتی ہے، اب حکم فرمائیں۔ فرمایا فلاں جگہ پر یہ پیسے پہنچانے ہیں۔ حضرت کا معاملہ تھا، لوگ ہنستے تھے، حضرت عمرے کا سفر کرتے تھے پہلے پیسے، اور کیا معلوم وہاں مر جاؤں پھر کون پیسہ دے گا ان کو، اور اللہ تعالیٰ کے عشق اور معرفت کا سفر اور قرضہ جبکہ اللہ نے دیا بھی ہے، کوئی شرعی عذر ہو مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ بہرحال تو پیسے بھجوا دیے، دوسری دفعہ پھر حضرت نے فرمایا، حضرت نے پیسے دیے، فرمایا بھجواؤں، تیسری دفعہ بڑی رقم دی، فرمایا وہاں کسی کو کہو کہ پورے گھر کا انڈیا کا ٹکٹ بنوائیں اور انڈیا ان کو بھجواؤ، اور یہ الگ رقم یہ دے دیں۔ پھر ساؤتھ افریقہ میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ باتیں بتا رہے تھے، حضرت نے فرمایا بیان کرو، حضرت صاحب کا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آدھا بیان تو حضرت کے حالات ہوتے تھے تاکہ ہمیں سبق ملے۔ فرمایا فیروز میاں وہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے جو الین میں پیسے بھجوائے تھے 3 دفعہ؟ میں نے کہا جی یاد ہے۔ یہ کون تھے؟ میں نے کہا حضرت پتہ نہیں بیت بھی ہے یہ کیا، ہم تو مہمان لوگ ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن دل کی بات۔ فرمایا ہاں ہاں بتاؤں۔ میں نے کہا حضرت ایسا لگتا ہے حضرت والا پر کوئی احسان کیا ہوگا انہوں نے کبھی، حضرت عیسیٰ صاحب ہنسے، فرمایا جو جان کے دشمن تھے یہی تھے، لیکن حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے تعلق کی وجہ سے حضرت نے ان پر یہ احسان کیا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ پھر یہاں کراچی میں ایک شخص کو حضرت نے نقد قیمتی جبہ اور بھی کئی چیزیں عطا فرما دی. مسجد کے خادم دیکھیں پنکھا کیوں چل رہا ہے اس طرف کا، پتہ نہیں کتنی قیمتی چیزیں نواز دی حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے. حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کہ یہ بھی حضرت کے جان کے دشمن تھے، معافی مانگنے آئے تھے تو شرمندہ نہ ہو، تو حضرت نے ان پر یہ عنایتیں کر دی. یہ راستہ بڑے ادب کا بڑا نازک راستہ ہے. اور یہ جو ابھی جو مصیبت آئی ہے ان دونوں کی آپس میں، ان پاگلوں سے میں نے خود کہا تھا، ایک صاحب نے تو میں کل پکڑوں گا، مجھے یاد آ گیا، اس نے کہا تھا میں تو مفت میں کام کروں گا. میں نے کیوں مفت میں کام کرو گے بھائی، وجہ بتاؤ، مفت کے کام کیوں کرو گے؟ تمہیں اتنا ہی اگر شوق ہے تم پیسہ لے لو، آگے جہاں تمہارا دل چاہے وہاں صدقے میں دے دوں، مفت میں کیوں؟ تو اب یہ پتہ نہیں معاملہ کس طرح حل ہوگا. پھر مفتی نعیم صاحب کے پاس میں نے دوسرے جو پہلے والے دو دوستوں کو بھیجا، مفتی صاحب کا فون آیا کہ میں نے شرعی طریقے سے ان کو سمجھا دیا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات، تو میں مفتی صاحب سے نہیں کہتا ہوں کہ آپ میرے کمرے میں آ جائیں، 90% الحمدللہ میں ہی چلا جاتا ہوں، یہ خود آ جاتے ہیں مفتی صاحب، وہ بھی 90% خود آ جاتے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو عشق کا جگا جگ ہے، وہ چلتا رہتا ہے ہمارا ماشاءاللہ. تو یہ بنگلہ دیش میں حضرت نے جگا جگ لفظ سیکھا تھا. تو فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ اس طرح یہ باتیں بتا دیں گے تو شیخ کے زبان سے جو بات ہوتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، میرے تو پیر بھائی ہیں. میں نے کہا مفتی صاحب آپ مجھے بتائیں گے اور میں پھر وہی الفاظ کہوں گا یہ تو ناممکن لگتا ہے، تو آپ خود یہاں تشریف لے آئے. تو تھوڑا تھوڑا کرتے بہت نصیحتیں ہو گئیں. میں نے کہا بھائی ہر جگہ جاری کرو، یہ آخر میں پتا چلا ٹیپ ہی نہیں ہوا. ہمارے دوست ہیں وہ ڈیڑیا ہوشیار، اس نے ایک بٹن دبا دیا، بھائی تجھے جب نہیں معلوم تھا تو منع کر دیتا. بہرحال ہمارا یقین ہے اس میں خیر ہے اور خیر نظر بھی آ رہی ہے الحمدللہ. تو سب لوگوں کو الرٹ ہو گئے اور پہلے سے بھی زیادہ لوگ اور بہت سے لوگ سن بھی رہے ہیں. تو 10 سے 1.5 منٹ اوپر ہو گیا. اب مفتی نعیم صاحب جو باتیں وہاں ہوئی تھیں اور باقی جو مفتی صاحب کا دل چاہے، یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے خزانہ ہے، موت تک کا یہ ایسی نعمت ہے جس کی جو قدر کرے گا اللہ مجھے بھی قدر والا بنائے، زندگی آسان نہیں مزیدار گزر جائے گی. جس کو ہم دین نہیں سمجھتے وہ باتیں ہیں. آئیے تشریف لیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم على رسوله النبی الکریم وعلى آله واصحابه اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، ہمارے
محبوب مرشد حضرت والا دامت برکاتہم جو ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں، الحمدللہ انہوں نے اپنے اس غلام کے لیے جو باتیں ارشاد فرمائیں تعارف میں، یہ تو حضرت والا کی اس بندے کے لیے بلا استحقاق دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اور میرا اصلی تعارف یہ ہے کہ میں حضرت والا کا ایک ادنا اور ادنا غلام ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے قدر کی توفیق عطا فرما دے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات عالی کے تعلق کی جو دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، اور آپ کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ کے سامنے بیٹھنا حضرت والا دامت برکاتہم و عمت فیوزہم، ان کے سامنے بیٹھنا یہ اپنے سبق کو دہرانا ہے. تو جو غلطی ہوگی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی اصلاح ہو جائے گی. آج کے ایک معاملے کے حوالے سے حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ میں کچھ باتیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو وہاں حضرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے زبان پر عطا فرمائی دل میں ڈالی وہ آپ کی خدمت میں دہراتا ہوں. آپ حضرات، آپ سے رشتہ تو پیر بھائیوں والا اخوان طریقت کا رشتہ ہے. بہت ساری جگہوں میں اداروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے وقت گزارنے کا موقع عطا فرمایا، لیکن جو فائدہ روحانی طور پر حضرت کے قدموں میں آ کر اللہ نے نصیب فرمایا، یوں محسوس ہوتا ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت بار بار ذہن میں آتی ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. یہ رکوع ہے سورہ فرقان کا، رحمان کے خاص بندوں کے اوصاف ذکر فرمائے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، بس یہیں سے ہمارا سبق شروع ہو گیا. اور ہمارے حضرت والا کے آپ کی تعلیمات کا پہلا درس بھی یہی ہے جو عباد الرحمن کی سب سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی، وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں. اب دیکھیے جی، اوصاف کتنے اوصاف ہو سکتے ہیں؟ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ساری ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو کثرت سے حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو کثرت سے پارے تلاوت کرتے رہتے، ان کے اذکار کی تعداد بہت زیادہ. کتنے اوصاف ہو سکتے تھے؟ رحمان کے یہ بندے، رحمان کے یہ بندے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمام اوصاف میں سب سے پہلے ذکر فرمایا وہ عباد الرحمن، رحمان، اور یہاں عباد اللہ بھی ہو سکتا تھا، اللہ کے بندے، لیکن رحمان کا وصف خاص طور پر ذکر فرمایا. اس میں یہ تعلیم فرمائی اللہ تعالی نے اپنے اوصاف میں سے، اللہ تعالی کے ایک نام ذاتی ہے جو اللہ ہے جل جلالہ عم نوالہ، اللہ یہ اتنا پیارا نام ہے. یہ لفظ اللہ ولاہن یا ولاہن سے بنا ہے، یہ عربی ایک قاعدے کے اعتبار. اللہ کس لفظ سے بنا جی؟ ولاہن یا ولاہن، اس کا معنی ہے وہ ذات جس کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے پیار کیا جائے، آخری حدوں سے وہ ذات اللہ ہے. ولاہن ہم بھی کہتے ہیں بڑی والہانہ محبت، یہ والہانہ کا لفظ اسی ولاہن سے مشتق ہے. تو لفظ اللہ وہ ذات ہے اللہ کی جس کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اتنا پیار اپنے والدین سے نہ ہو، اتنا پیار اولاد سے نہ ہو، دنیا کے تمام انسانوں سے نہ ہو،
سخت گرمی کے عالم میں ٹھنڈے پانی سے کا اتنا پیار اور اس کا اشتیاق اور شوق نہ ہو جتنا اللہ جل شانہ کا شوق دل میں ہو. یہ لفظ اللہ کا درس ہے جو ہمیں یہ نام عطا فرماتا ہے. لیکن رحمان کو منتخب فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں, جب وہ ذات لامحدود اس کی صفات بھی لامحدود. لیکن اس میں سے 99 صفات احادیث میں ذکر کی گئی, ان میں سب سے اونچی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی الرحمان. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ جو رحمان کا لفظ ہے یہ پوری, یہ حدیث کے الفاظ میں, یہ میں اس سے پہلے عرض کر رہا ہوں, رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رب جو عالمین بنائے, پورا جہان بنایا اور سب سے بڑی حاکمیت اور سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اس کا لوگو اور اس کا ماٹو اللہ کی رحمت اور رحمان ہونا. عرش کے اوپر جو کلمات لکھے گئے وہ یہ لکھے گئے, میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی. عرش جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت کا سب سے بڑی نشانی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق, اس پر یہ لکھا ہوا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی, ان میں سے ایک رحمت کو دنیا میں تقسیم فرمایا. اس ایک رحمت کی تقسیم کا نتیجہ یہ ہے, ہر ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. ہر ماں, انسانوں کی مائیں, جانوروں کی مائیں, پرندوں کی مائیں, چڑیا اپنے بچوں سے, حتیٰ کہ سانپنی اپنے بچوں سے, ہر ماں اپنے بچے سے, ہر باپ اپنے بچے سے, ہر بھائی, ہر انسان, دنیا میں جتنا پیار اور رحمت ہے یہ ایک رحمت کی تقسیم کا نتیجہ ہے. ایک رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقسیم فرمائی. ہے کوئی حساب دان, ہے کوئی کمپیوٹر جاننے والا, کوئی سی اے کا ماہر جو آڈٹ کرتا ہو ذرا حساب ایک کو تقسیم کرے, اور دنیا میں جتنی مخلوقات موجود ہیں اور جس جس کے دل میں رحم اور ترس آتا ہے اس ایک کو تقسیم کرے, اس کے کتنے حصے بنتے ہیں, دنیا کا کوئی حساب دان اس کا حساب نہیں کر سکتا. اس ایک رحمت کی تقسیم کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ماں, ہمارا والد, ہمارا باپ, ہمارے بھائی, ہمارے شیخ, ہمارے استاد ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے رکھی ہیں, جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تقسیم کا کیا عالم ہے. تو سب سے پہلا جو وصف ذکر کیا, الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے. سب سے پہلا وصف عاجزی, انکساری اور تواضع کو ذکر فرمایا, اور زمین پر ان کے چلنے کی کیفیت کو ذکر فرمایا. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے حضرت والا کے سامنے پہلے بھی کسی سندھ کے سفر میں غالباً ٹنڈو جام میں پڑا تھا, حضرت کو بہت پسند آیا, اب پھر دہراتا ہوں. ایک پنجابی شاعر اللہ والے بزرگ تھے, ان کا یہ شعر, ساریاں سہیاں, میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا, ساریاں سہیاں پانی نو گئیاں, پانی آون بھر بھر کے. آپ نے دیکھا ہوگا جن پرانے زمانے میں اور ابھی بھی پہاڑی علاقوں میں عورتیں چشموں سے اور ندیوں سے اپنے گھروں میں پانی لینے جاتی. پرانے زمانے میں گاؤں میں ایک ہی بڑا کنواں ہوتا تھا, وہاں سے پانی لاتی. سہیوں سے مراد عورتیں. یہ عورتیں پانی لینے کے لیے جاتی ہیں اپنے سروں پر گھڑے رکھ کر. ساریاں سہیاں پانی نو گئیاں, پانی آون بھر بھر کے, جس نے بھریا سر تے دھریا, پیر رکھن ڈر ڈر کے. پیر رکھن, اس کی چال میں فرق آئے. جس کا گھڑا خالی ہو اس خاتون, اس کی چال دوسری, جس کا گھڑا بھرا ہوا ہو اس کی چال دوسری. جس کا دل خالی دولت باطنی سے اس کی چال اور, جو اللہ کے تعلق کی دولت سے مالا مار. الذین یمشون علی الارض ہونا, اس کا دل اس کی چال ہی بدل جاتی. تو سب سے پہلے یہ ذکر فرمایا, رہن سہن میں یہ متوازے آجزی والا اور انکساری والا. اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں دین عطا فرمایا دین اسلام, اس کے پانچ بڑے شعبے ہیں. سب سے پہلا شعبہ عقائد کا, ایمانیات, عقیدے درست ہونا ضروری. یہ دین کے تمام شعبوں کی سب شعبوں کی بنیاد. اس کے بغیر دین کا کوئی بھی شعبہ قبول نہیں اگر ایمان اس کا درست نہیں. ایمان کے درست ہونے کے بعد دین کے چار شعبے ہیں. سب سے پہلے عبادات, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ عبادات کہلاتی ہیں. اسی طرح ذکر, اذکار, تسبیحات, یہ عبادات کہلاتی ہیں. دین کا تیسرا بڑا شعبہ معاملات, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں, امانت داری کے, چیزوں کے لین دین کے, یہ جتنے بھی معاملات ہیں, ہدیہ دینا بھی معاملہ, کسی سے استعمال کے لیے چیز لینا بھی معاملہ, کسی سے کوئی چیز خریدنا بھی معاملہ, اسی طرح نکاح, یہ دو خاندانوں, دو میاں بیوی کے درمیان عقد ہوتا ہے, یہ بھی ایک معاملہ, یہ نجی زندگی کا عائلی معاملہ کہلاتا ہے, یہ بھی معاملہ. جتنے بھی معاملات ہیں یہ دین کا تیسرا بڑا شعبہ ہے. اور چوتھا شعبہ معاشرت, ہمارا رہن سہن کیسا ہو. رہن سہن میں جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ان میں سب سے قریبی والدین ہیں. والدین کے حقوق کیا ہے, پھر اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, اولاد کے حقوق کیا ہے, پڑوس میں اللہ تعالیٰ نے پڑوس عطا فرمایا, پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں, عام مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں, عام انسانوں کے حقوق کیا ہیں, جانوروں کے حقوق کیا ہیں. تو اللہ عباد, حقوق اللہ سے لے کر حقوق العباد, یہ سارا کا سارا شعبہ یہ معاشرت کہلاتا ہے جس میں حقوق بتلائے. اور یہ عجیب بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک کے حقوق کو بیان فرمایا, چونٹیوں کے حقوق بھی بیان فرمائے, آپ نے چڑیا کے حقوق بھی بیان فرمائے, آپ نے جس جانور پر سامان لادا جاتا ہے اس کے حقوق بھی بیان فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت للعالمین کی شان کی اتنی وسعت ہے کہ کوئی زمین کا جانور, کوئی انسان, کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بارش کے قطروں سے محروم نہ رہا, سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا قطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے, ایک اونٹ بل بلاتا ہوا, اپنے ہونٹ ہلاتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے فوراً فرمایا بلاؤ اس اونٹ کے مالک کو, اس باغ کے مالک کو. اس کو بلایا گیا, اس سے آپ نے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت لگانے آیا. اونٹ یہ کہہ رہا ہے یہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے, مجھ پر بوجھ زیادہ ڈالتا ہے اور مجھے چارہ تھوڑا دیتا ہے. آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب اس سے کام لیتے ہو اس کے آرام کا بھی خیال کرو, اس کے چارے کا بھی خیال رکھو, اس کے پانی کا بھی خیال رکھو. ایک واقعہ مختصر عرض کروں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کون آیا جی مقدمہ لے کر؟ اونٹ, جو مکلف نہیں, جس کو اللہ نے عقل نہیں عطا فرمائی, وہ بھی سمجھتا تھا اگر میرا مسئلہ حل ہوا تو دربار رسالت میں ہوگا, میرے لیے میرے حقوق دلوانے والی, مجھے حقوق عطا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین. تر ہوئی بارہ سے زمین, ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت شعر پڑھتے, تر ہوئی بارہ سے زمین یعنی آئے رحمت للعالمین. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پہ. ایک مرتبہ قافلہ جا رہا ہے صحابہ اکرام, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چڑیا وہ ایک صحابی کے اوپر وہ پھڑفڑا رہی بے چینی کے ساتھ اور آوازیں نکال. آپ نے بلایا یہ کیا ہوا, یہ چڑیا اتنی کیوں بے چین ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اس کے گھونسلے سے بچے اٹھائے. آپ نے فرمایا خبردار اس کے بچوں کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف مت پہنچاؤ, جہاں سے جس گھونسلے سے بچے اٹھائے اسی گھونسلے میں جا کر اس کو رکھو. چڑیا بھی آ کر اپنی فریاد لے کر آئی اور اس کو حق ملا تو دربار رسالت سے حق ملا. ایک قافلے کے موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جگہ چولہا جلایا, قافلے جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے تو وہاں کھانا پکانے کے لیے جہاں دیگ رکھی جاتی تھی پتھر کے چولہے بنا دیے جاتے تھے. دیکھا وہاں چونٹیوں کا سوراخ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بولا منع فرمایا, دیکھو یہاں آگ جلائی اس کی وجہ سے چونٹیاں جل گئی, ان کا گھر تباہ ہو گیا. میری یاد رکھو جہاں چونٹیوں کے سوراخ ہوں وہاں اپنا چولہا نہ بنائیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کسی بھی بندے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ آگ کے ذریعے سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف پہنچائے, آگ کا عذاب دے. تو آگ کا عذاب دینا جیسے بہت مزی چیزوں پر آگ جلا دیتے ہیں یا کھولتا ہوا پانی ڈالتے ہیں, یہ عام حالات میں ممنوع ہے. عام حالات میں کسی مزی جانور کو بھی یہ تکلیف دینے کی اجازت نہیں. البتہ بعض مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جو فقہا بتلاتے ہیں اس صورت میں اجازت ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حقوق بیان کر. تو دین اسلام کا چوتھا شعبہ معاشرت, اور پانچواں شعبہ اخلاقیات. ہمارا نفس رذائل سے خالی ہو, رذائل اور خصائل سے اخلاق حمیدہ سے مزین ہو جائے. اللہ والوں کی صحبت میں جو ہم آتے ہیں, جو وقت لگاتے ہیں خانقاہ میں اپنے اخلاق کی اصلاح کے لیے, اور اخلاق کی جب اصلاح ہوتی ہے معاشرت کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے اور معاملات کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. یہ ایسی چابی ہے جس کے ذریعے سے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ باقی دین پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ہم درس نظامی میں طلبہ جانتے ہیں, حضرات علماء بھی جانتے ہیں, درجہ خامسہ سے لے کر موقوف علیہ تک ایک کتاب پڑھتے ہیں, فقہ کی بڑی اہم ترین کتاب ہدایہ پڑھتے ہیں. ہدایہ کی چار جلدوں میں سے پہلی جلد عبادات پر ہے, باقی تینوں جلدیں معاملات پر ہیں. معاملات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے شریعت میں, معاملات کی صفائی کی اتنی زیادہ ضرورت. معاملات کی صفائی اور چیز ہے, اور معاملات کی صفائی میں غلو اختیار کر لینا اور حدود سے تجاوز کرنا یہ دوسری چیز ہے. یہ انشاءاللہ ابھی احادیث کی روشنی میں عرض کروں. تو صفائی معاملات پر اتنا زیادہ زور ہے کہ فقہ کی سب سے بنیادی فقہ حنفی کی اہم ترین کتاب ہدایہ کی تین جلدیں کس پر ہیں؟ وہ معاملات کے بارے میں. جلد ثانی نکاح کے معاملات, جلد ثالث بیع و شراء کے معاملات, پھر جلد رابع میں بھی معاملات, کتاب و رہن اور دوسرے حدود و قصاص, یہ سارے کے سارے معاملات. ہمارے ائمہ میں سے سب سے بڑے امام جن کا احسان امت کے ہر ہر فرد کی گردن پر ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. باقی جتنے بھی امام, امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ, دنیا ساری کی ساری فقہ کے معاملات میں, دین کی سمجھ میں, قرآن و سنت سے مسائل کو اخذ کرنے میں, قرآن و سنت کی مثال دودھ کی ہے اور فقہ کی مثال مکھن کی. فقہ کیا ہے جی؟ قرآن و سنت کے دودھ کا کیا ہے جی؟ مکھن ہے. یہ قرآن و سنت سے مکھن نکال کر فقہ کی صورت میں جو عطا فرمانے والے ہیں سب سے پہلے کون ہے جی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے وہ شاگرد جس کے ذریعے سے امام صاحب امام اعظم کا فیض ہم تک پہنچا وہ امام محمد رحمت اللہ علیہ. امام محمد کی چھ کتابیں یہ فقہ حنفی کی سب سے بنیادی کتابیں جن کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا حضرت آپ نے اتنی کتابیں لکھی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو مدون کر دیا, لکھ دیا, امت پر اتنا بڑا احسان عظیم, آپ نے تصوف پر اور زہد پر کوئی کتاب نہیں لکھی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو میں نے کتاب البیو لکھی ہے یہی تو تصوف کی کتاب اور سلوک کی کتاب. یعنی معاملات, بیو کا معنی خرید و فروخت, یہ جو خرید و فروخت کے احکام بتلائیں جس کے معاملات درست ہوں گے اس کو تصوف بھی حاصل ہوگی, اس کو زہد بھی حاصل ہوگی. تو معاشرت اور معاملات یہ دین کے بڑے بنیادی رکن, معاملات کی صفائی بہت زیادہ ضروری. معاملات کی صفائی میں یہ بھی داخل ہے کہ میاں بیوی کے گھر میں ملکیتیں الگ الگ ہونی چاہیے, واضح ہونی چاہیے کہ میاں کی ملکیت کون سی چیزیں ہیں اور بیوی کی ملکیت کون سی، کیونکہ اس میں زکات کا مسئلہ آتا ہے اور کسی کی وفات کے بعد پھر وراثت کے مسائل آتے ہیں. وہ وراثت کے مسائل صحیح جب ہی حل ہوں گے جب پہلے یہ معلوم ہوگا کہ یہ کس کی ملک ہے. تو میاں بیوی کی ملکیت کا الگ ہونا یہ کس میں داخل ہے؟ بلا یہ معاملات کی صفائی میں داخل. اسی طرح جب بیع و شراء کا معاملہ کریں تو یہ چیزیں ساری کی ساری واضح ہونی چاہیے، اور یہ شریعت کا اصول ہے. یہ بتاؤ کہ مبی کون سی، مبی یعنی جو چیز خریدی جا رہی وہ اپنے سارے اوصاف کے ساتھ واضح ہونی چاہیے، اور جہاں جہاں وہ خریدی ہوئی چیز مجہول ہو، اس کے بارے میں پتہ نہ ہو کیا ہے چیز، اس کو شریعت نے حرام قرار دے دیا وہ بے درست. مثال کے طور پر اگر یہ کہہ دیا جائے دریا میں جتنی مچھلیاں ہیں 100,000 کے بدلے میں فروخت کرتا ہوں، یہ بے حرام ہے، نہ وہ بے نافذ ہوگی نہ اس بے کا کوئی اعتبار، اس لیے کہ معلوم ہی نہیں کہ دریا میں کتنی مچھلیاں. یہ جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ماس پھول آنے پر باغوں کی اور درختوں کی بے سے منع فرمایا کہ ابھی اگر پھل پورا بنا ہوا نہیں اس سے پہلے اگر بیچو گے ممکن ہے اس کے بیچ، اب تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی باغ میں پھل بھی نہیں آئے پہلے ہی اس کی فروخت ہو جائے، ممکن ہے پھل اس کو لگے ہی نہ، اور یہ بھی ممکن ہے چھوٹا چھوٹا لگے تو آندھی اور طوفان ہے اور سارا کا سارا ضائع ہو. اس لیے شریعت نے یہ فرمایا جب وہ آم، جب وہ درخت پہ پھل اتنی صاف کو پہنچ جائے کہ آندھی اور طوفان اس کو ہلا نہ سکے اس وقت اس کی بے کرو، اس لیے کہ جس کو بیچ رہے ہو اگر پیسہ دے دے گا بعد میں اگر اس کو مال ہاتھ نہ آیا اس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے. تو وہ ہر وہ معاملہ جو جھگڑے کی طرف پہنچانے والا ہو اس کو شریعت نے منع فرما دی. مبھی معلوم ہونی چاہیے، اس کی اجرت بھی معلوم ہونی چاہیے. کوئی اگر مزدور رکھا جائے، کوئی مزدور کام کے لیے ہو تو اجرت متعین ہونی چاہیے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے رکشے میں بیٹھے صاحب فلاں جگہ تک جانا ہے تو کیا لیں گے، آپ جتنے آپ کی خوشی ہو دے دینا، پھر یہی سب سے بڑا جھگڑا ہوتا ہے اس وقت. اگر میری خوشی تو اتنی، مجھ سے بھی کئی مرتبہ پوچھا کہ کتنی خوشی، اس نے اگر بالکل ہی نہ دے تو پھر کیا ہوگا. یہ سارے کے سارے صرف ذالک قولم بھی افواہ، منہ کی باتیں ہوتی ہیں دل کے اندر نہیں. اس لیے معاملہ سب سے پہلے واضح ہونا چاہیے، یہ ہے صفائی معاملہ اور قرآن کریم کی ہے. اب مزے کی بات، علماء تو جانتے ہیں قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت آیت المداینہ کہلاتی ہے نا جی، سب سے بڑی آیت. اور آیت المداینہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرض لینے کے آداب اور احکام ذکر فرمایا، اگر کسی سے قرض لینا ہو تو کس انداز سے اس کی تحریر کرنی ہے، وہ پورا اسٹام تیار کرنے کا طریقہ اللہ تعالی نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا، کس طرح لکھنا اس کو، اس پر گواہوں کے دستخط کس طرح سے کرانے، اور کاتب کو بھی کہا دیکھو وہ اگر بندہ جانتا نہیں ہے جو لکھوا رہا ہے صحیح صحیح لکھنا، اس میں گڑبڑ نہ کرنا ورنہ تمہاری پکڑ ہو جائے گی، پورا پورا لکھنا جتنا حساب بتلایا، اور اس کو بھی تنبیہ کی کاتب کو بھی لکھنے والے کو اس معاملے پوری ترتیب بتلا دی گئی. تو صفائی معاملات کا اتنا انہی معاملات میں، یہ وراثت بھی معاملات میں داخل کہ دوسروں کا حق دینے کے لیے شریعت نے بعض صورتوں میں وصیت کو لازم قرار دیا کہ جس شخص پر دوسروں کے حقوق اسے چاہیے کہ وہ اپنی وصیت لکھ کر رکھے، مجھے فلاں کا اتنا پیسہ دینا ہے، فلاں کا یہ دینا، یہ ساری چیزوں کو لکھ کر رکھنا یہ شریعت کے احکام میں سے اس وصیت کا واضح ہونا چاہیے. یہ بھی صفائی معاملات میں داخل. میراث میں ان کے حصوں کو، ہر ہر وارث کو اس کا حصہ پہنچا دینا، یہ بھی صفائی معاملات میں داخل کہ کسی کا حق نہ مارا جائے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، جس نے کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کیا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دیں. جو جنت سے محروم ہوگا اس کا داخلہ کہاں ہوگا جی؟ پھر دوزخ میں اس کا داخلہ ہو. اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اخذ شبرم من الارض بغیر حقی، ایک بالشت زمین بھی اگر ناحق دوسرے کی دبائی، ایک بالشت زمین بھی ناحق اگر دوسرے کی دبائی. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی ساتوں زمینوں تک اس زمین کے حصے کو کاٹ کر قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ڈالے. اور بعض روایات میں آتا ہے خصف بھی الى سب ارضین، اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں تک اس کو دھنسا دے قیامت کے دن، اس کو سب لوگوں کے سامنے یہ سزا دے. یہ ساری باتیں، یہ ساری ہدایات ہمیں رہنمائی دیتی ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو واضح رکھیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے حساب، حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحم اللہ کمل، حساب جو حساب کرنے میں ثواب سو سو، جتنا معاملہ صاف رکھو گے اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائے. صاف معاملہ ہونے کے بعد اگر کمی بیشی ہو جائے تو پھر اس میں تسامو کرنا، یعنی چشم پوشی کرنا، مہلت کرنا، مہلت دینا، معاف کر دینا، ڈھیل دے دینا، یہ اعلی اخلاق میں داخل ہے اور مروت کا تقاضا ہے. اور اس کی آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی. رسول پاک سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے مشکات شریف ہے، کتاب البیوع جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین، کتنے صفحات ہیں جی، ایک بہت بڑی کتاب، بیسیوں سینکڑوں احادیث، اس میں ایک پورا باب ہے باب المساہلت فی المعاملہ، کہ معاملے کے اندر مساہلہ کا معنی ایک دوسرے کو سہولت دینا، معاملے میں سہولت دینے کی ترغیب آئی. ہمارے حضرت والا حضرت شیخ العربی والعجم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری امراض کا بھی حکیم بنایا تھا اور باطنی امراض کے بھی حکیم، اور وہ حکیم تھے اصلی معنی میں، جیسے حکیم لقمان جس کی زبان پر اللہ تعالیٰ حکمت اور دانائی کے موتی جاری فرماتے. حضرت والا کا میں ایک بات سن رہا تھا، حضرت فرما رہے تھے، حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بخل کی تعریف بیان فرماتے، بخل کیا چیز اس کی حقیقت کو سمجھنا ضروری. ایسے ہی کسی آدمی کے بارے میں بخیل کا فتویٰ دے دینا یا اس کے بارے میں بخیل ہونے کا گمان کرنا، یہ ناپسندیدہ اور بدگمانی میں داخل. فرمایا بخل سمجھنے کی ضرورت، بخل کیا ہے، بخل مضمون کیا ہے. فرمایا بخل یہ ہے کہ ہر وہ موقع جس پر شریعت حکم دے کہ یہاں مال خرچ کرنا ہے، شریعت حکم دے وہاں وہ مال خرچ نہ کرے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بخیل. زکات دینے کا حکم دیا کہ زکات دو، یہ زکات نہیں دیتا تو یہ کیا ہے جی، یہ بخیل ہے اور یہ بخل مضموم ہے. صدقۃ الفطر دینے کا حکم، یہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، یہ بھی کیا ہے جی، بخیل ہے. مہمان آتا ہے، حکم یہ کہ مہمان کی مہمانداری کرو، ضیافت کرو، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی اوصاف میں ذکر فرمایا نہیں کرتا اس کی مہمانداری، یہ بھی بخیل ہے. جہاں شریعت حکم دے کہ تم مال کو خرچ کرو وہاں خرچ نہ کرنا، یہ بخل. اور دوسرا حضرت نے فرمایا، حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے، جہاں مروت حکم دے کہ مال کو خرچ کرو وہاں بھی اگر کوئی مال خرچ نہ کرے، یہ بھی بخیل. مروت کا معنی اخلاق، آداب انسانیت، جہاں آداب انسانیت، انسانی شرافت کا تقاضا یہ ہو کہ یہاں مال خرچ کرنا چاہیے، وہاں اگر آدمی مال خرچ نہ کرے تو یہ بھی بخیل کہلائے. حضرت والا نے بہت مثالوں سے سمجھا، اور ساری مثالیں بڑی عالمانہ اور فاضلانہ حکیمانہ مثالیں، چند مثالیں حضرت. ایک موقع پہ حضرت نے فرمایا، اگر کسی کو پتا چلے کہ کوئی شاعر آیا ہے اور وہ شاعر ایسا ہے کہ اگر اس کی جیب میں کچھ مال نہ ڈالا، پیسے نہ دیے، تو وہ غزل اور نظم کے ذریعے سے اس کی مذمت کرے گا اور اس کی بےعزتی کر کے سارے شہر میں مذاق اڑائے گا. فرمایا ایسے صورت میں اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس شاعر کو مال دینا، یہ بھی لازم اور مروت کا تقاضا، اگر یہ مال دے کر اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرے گا یہ بخیل کہلائے. بہت سارے ایسے لوگ مذاق اڑانے والے آتے ہیں، بہروپے آتے ہیں، وہاں اپنی جیب کو اچھی طرح مضبوطی سے تھام لینا، اس کو 10-20 دے کر اس کو، حضرت نے فرمایا اس کو دفع کر دینا، اگر اس سے نہ بچے اور پیسے بچا لیے، عزت نہ بچائی، یہ شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بخیل سمجھا جائے. اس نے یہ مال کیوں نہیں خرچ؟ دیکھیے گھر میں میاں بیوی کے معاملات میں حضرت نے سمجھایا کہ یہاں معاملات میں نان و نفقہ ادا کرنا، اس کا حکم تو شریعت نے دیا، شریعت نے حکم دیا کہ بیوی کے نان و نفقہ کا خیال رکھا جائے، جو تم خود پہنتے اس کو پہناؤ، جو تم خود کھاتے اس کو کھلاؤ، لیکن اگر کبھی وہ جو جیب خرچی دینا ہے الگ سے، یہ شریعت کا حکم نہیں، یہ مروت کا اور انسانی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کچھ جیب خرچی بھی دی. اگر کسی موقع پہ اس نے اس ہمیشہ 2000 جیب خرچی تھی، اس کی ماں آ گئی، اس کی بہن آ گئی، اس کی کوئی قریبی ایسی رشتہ دار آ گئی، اس کا دل کرتا میں اس کو کچھ تحفے کے طور پر دوں، وہاں اپنی جیب کو دبوچ کے بیٹھا ہو اور وہاں 2000 کی بجائے 3000 نہیں دے رہا، تو یہ مروت کے خلاف. جس کے ساتھ ساری زندگی اس نے بسر کرنی ہے، اگر کبھی زیادہ بھی دینے کی نوبت آئے، تو وہاں مروت اور اخلاق انسانی کا تقاضا یہ کہ اس پر خرچ کر. بیوی کا علاج معالجہ کر اس کا کرنا یہ شریعت کا حکم نہیں، نان و نفقہ میں داخل نہیں، لیکن علاج معالجہ کا واجب ہونا مروت کے احکام میں سے ہے کہ اس پر خرچ کر کے اس کا علاج معالجہ کر. حضرت نے مثال دی، کسی کی بیوی خدا نہ خواستہ بیمار ہو گئی، 1,00,000 خرچ کرنے کی نوبت آ گئی، اور اتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی وہ خرچ نہیں کرتا اس کے علاج کے لیے، یہ شخص یہ بخیل کہلائے گا. تو جہاں جہاں شریعت نے حکم دیا وہاں بھی خرچ کرنے سے باز رہے، اور جہاں مروت نے حکم دیا وہاں بھی خرچ کرنے سے باز رہے، تو یہ شخص بخیل ہے اور یہ بخل مضمون. اور بخیل کی تعریف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، البخیل، جو بخیل ہوتا ہے، بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور، بخیل کی دل میں کوئی محبت نہیں ہوتی. اور سخی کے بارے میں فرمایا، جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر بھی بستا ہے، لوگوں کے بھی بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اور اولیاء اللہ کے، ہمارے حضرت فرماتے تھے، اور ولایت کے خاص اوصاف میں سے سخاوت داخل. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے اوصاف میں ایسے ایسے اوصاف بیان کیے گئے، آپ کے خصائل میں آپ کا سب سے ممتاز ترین وصف یہ تھا کہ آپ ایک تیز ترین آندھی اور طوفان سے زیادہ سخی تھے. جس طرح تیز طوفان آئے تو کوئی علاقہ، کوئی مکان نہ کچا نہ پکا، نہ اندر نہ باہر کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی، اس تک اس ہوا کا فیض پہنچ کے رہتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا فیض بھی اتنا عام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے قصے تو اتنے زیادہ اس وقت بیان نہیں ہو سکتے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص یہ وصف تھا، آپ جواد تھے، بہت زیادہ سخی تھے، اور اولیاء اللہ کے اوصاف میں بھی یہ سخاوت. مہمانوں کے لیے دسترخوان بھی، حضرت والا کی سخاوت کو تو ہم روز دیکھتے ہیں مہمانوں کے، اور یہ تو ہمارے سلسلہ چشتیہ کے تو خاص اوصاف ہیں. ہمارے باپ دادا اور نسب جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک روحانی پہنچتا ہے، ان سارے بزرگوں کا یہ وصف تھا. بس آنے والے کے لیے سب سے پہلے بلا تفریق کون آیا اور کہاں سے آیا، سب سے پہلے اس کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا، اس کے لیے ضیافت، اس کی مہمانداری کی جاتی. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف 40 سال تک ان کا چرچا کروایا گیا، پھر 40 سال تک آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت لوگوں کو دکھلائی گئی. دشمن بھی کہتے تھے صادق اور امین. ابو جہل جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سب سے بڑے دشمن تھے، ایک ابو جہل، وہ بھی آپ کا چچا تھا ایک واسطے سے، اور ابو لہب آپ کا سب سے جو قریبی اصل آپ کا بغیر واسطے کے چچا، دونوں دشمن تھے. ابو جہل آپ کا دشمن ہوا اپنی کرسی کے خوف سے، وہ سیاسی آدمی تھا، وہ چودراہٹ چاہتا تھا، میری سرداری باقی رہے، لیکن دل سے جانتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے. اپنا مال پتہ جی کس کے پاس امانت رکھا ہوا تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اتنی سخت دشمنی اسلام کے اعلان کے باوجود، تبلیغ اسلام کے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے سمجھتا نہ میرا بیٹا حفاظت کر سکے گا، نہ بیوی حفاظت کرے گی، نہ ابو لہب حفاظت کرے گا، نہ عتبہ نہ شہبہ، اگر کوئی حفاظت کرے گا تو وہی جن کو رسول پاک سرور دو عالم نبی کرے گا، صادق اور امین ہر ایک کی زبان پر. اور ابو لہب یہ مالی دشمن، ابو جہل دشمن ہوا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے سر تسلیم خم کر دیا تو پھر میری سرداری اور کرسی کا کیا بنے گا، اپنے تکبر اور حب جاہ کی وجہ سے مارا گیا. یہ جاہ ایسا مرض ہے، تکبر، اسلام سے دور. سب سے پہلے جو کائنات کی تخلیق کے بعد نافرمانی ہوئی وہ شیطان کی نافرمانی ہے جو اس نے سجدے سے انکار کیا. وہ جو اس نے انکار کیا سجدے سے, سب سے پہلی نافرمانی, اس کا جو سبب تھا وہ باطنی مرض تھا, باطنی مرض تکبر, ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے جو انکار کیا وہ تکبر کی وجہ سے کیا. وہی جو حضرت والا نے کتنی مرتبہ یہ حدیث ہمیں سنائی, ہمیں بار بار یاد دلایا, بطر الحق و غمت الناس, حق بات کو ٹھکرانا یہ تکبر کی سب سے پہلی اور بڑی علامت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہ تھا سجدہ کرو, لیکن اس سجدے سے تکبر کی وجہ سے انکار, اس کے تکبر کو بھی قرآن کریم نے ذکر کرنا. ابو لہب کس وجہ سے دشمن ہوا؟ ابو لہب نے مکے کے معاشرے میں غریب لوگوں کو سودی قرضوں میں جکڑا ہوا, اس کو بھی قرضہ دیا, اس کو بھی قرضہ, اس کو بھی قرضہ. اب پتا چلا اگر میں نے اطاعت کی تو یہ سارے قرضے ورضے تو ختم, یہ سود کے چکر ختم, تو مال کہاں سے آئے گا؟ مال کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بولنا. حب جا اور حب مال یہ ایسے مرض ہیں جو انسان کو بہت بڑی خیروں سے, حتیٰ کہ ایمان سے بھی محروم کر دیتے. اور یہ اہل اللہ, یہ طبیب روحانی اب اصلاح اور تزکیہ کے ذریعے سے ان امراض باطنا کو, ان امراض باطنا کو نفس سے زائل کرتے ہیں, جس سے وہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے, اس سے ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ایمان میں, اس کے نور ایمان میں بھی اضافہ فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں اللہ تعالیٰ مزید درجات میں اضافہ ہوتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معاملات کی صفائی بہت زیادہ ضروری, معاملات کی صفائی کے بعد ایک اگلا معاملہ آتا ہے. مثال کے طور پر معاملہ تو صحیح تھا کہ آپ نے وقت پر پیمنٹ کرنی, لیکن خدا نخواستہ ایسا ہوا وہ بندہ پیسے دینے سے عاجز ہو گیا, اس کے پیسے ضائع ہو گئے, پیسے دینے کے لیے آ رہا تھا, راستے میں کوئی ڈاکو پڑ گیا, اس کے پیسے لوٹ لیے, اس کے بعد کچھ نہیں دینے کے. اب کیا حکم ہے؟ صفائی معاملات تو ہو گئی, اب حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملے میں سہولت برتو, اب اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو. تو معاملے میں سہولت دینے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, میں دو احادیث آپ کے سامنے عرض کروں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی یہ روایت ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, رحم اللہ رجلا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحم فرمائے, رحم اللہ رجلا سمحا, جو بہت زیادہ سہولت دینے والا, آسان ہو. مشکل بندہ جو ہوتا ہے نا جی, جس کے ساتھ معاملہ کرنا مشکل اور اس سے لینا مشکل, اس کو دینا مشکل, اس کے ساتھ رہنا مشکل, یہ مشکل کہیں نہیں چل سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آسان تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. حضرت انس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال مسلسل خدمت کی, 8 سال کی عمر سے 12 سال کی عمر تک. حضرت انس فرماتے ہیں, میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کسی کام کے بارے میں یہ نہیں سنا, آپ نے مجھے بھیجا یہ کام کر کے آؤ, میں بچہ تھا کہیں کھیل, دیکھا بچے کھیل رہے ہیں وہیں مشغول ہو گیا. آپ نے کبھی نہیں فرمایا اس کام میں دیر کیوں کی اور ایسا کیوں کیا, کیوں نہیں کیا. کبھی غلطی سے میں نے کام کر دیا, آپ نے کبھی نہیں فرمایا ایسا کیوں کیا. میں نے 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی کیوں اور اعتراض کا کلمہ نہیں سنا. یہ تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. تھی مسجد نبوی جہاں ایک نماز 50,000 کے برابر, ایک دیہاتی آئے, وہیں دیہاتی تھا, پیشاب کا تقاضا ہوا, آداب مسجد سے واقف نہیں تھا, وہیں فراغت شروع کر دی مسجد میں, مسجد کے سین میں. صحابہ غیظ و غضب سے اٹھے اس کو لینے کے لپک, آپ نے ماں رک جاؤ سارے, دانت کے صحابہ کو بٹھا دی, اس کو کرنے دو, اب جس مشن میں لگا اس کو پورا کرنے. جب وہ فارغ ہو گیا آپ نے اس کو بلایا, سنیے جی, دور دراز سے کہیں بدو کسی قبیلے سے آئے تھے, آپ نے اس کو بلایا, یہ اللہ کے گھر ہیں مسجدیں, اس میں گندگی, اس میں پیشاب, اس میں تھوک, یہ ساری چیزیں اس کو زیبا نہیں, اللہ کی یاد کے لیے بنائے جاتے ہیں, اس سے احتیاط کی ضرورت, آپ نے سمجھایا. پھر بعد میں پانی کا ڈول منگوایا اور جس جگہ پانی, جس جگہ پیشاب کیا تھا وہاں بہا دی. وہ بندہ, یہاں تک تو حدیث میں آتا ہے, تاریخ کیا بتلا دی, جب وہ یہاں سے واپس لوٹا اپنے قبیلے پر تو جیسے دیوانہ نہیں ہوتا تھا محبت میں اس کی یہ کیفیت تھی، چیخ رہا ما زجرنی ما نہرنی وما قہرنی، قبیلے آواز لگا رہے، وہ آواز اس کے اندر سے نکل رہی، یہ جو اندر کی آواز ہوتی نا جیسے روز ہم حضرت والا سے سنتے، یہ جو اندر کی آواز ہے یہ اندر تک جاتی، یہاں سے نکلی آواز یہیں سے واپس ہو جاتی کانوں میں گھوم کر واپس، اور اندر کی نکلی ازدر از دل ریزت از دل خیزت بر دل ریزت، جو دل سے نکلتی ہے وہ دل کے اندر اتر جاتی، وہ کیا چیخ لگا رہا، لوگوں قبیلے میں آواز لگا رہا، لوگ کٹھے ہو گئے 100-150 افراد، میں اس روئے زمین پر جتنے لوگ بستے ہیں سب سے زیادہ خوش اخلاق شخص اور سب سے بہترین انسان کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں، کلمہ پڑھ لو. اے کیا ہوا، قصہ سنا رہا، ما زجرنی نہ مجھے جھڑکا، ما نہرنی وما قہر نہ پیشانی پہ بل ڈالے، نہ مجھے ہوں کیا، کچھ بھی نہیں کیا اس نے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ مجھ سے معاملہ ہوا، ما زجرنی وما، یہ کہہ رہا تھا، وہ سینکڑوں لوگ اس کے قبیلے کے اس کے اندر کی اس آہ کی وجہ سے مسلمان ہوگا، وہ کہاں سے آواز نکلی، جب کہیں آواز، جب کہیں خدا نخواستہ آگ لگتی ہے نا، آگ لگی ہوئی، میں حضرت والا کے لیے مثال دے رہا ہوں، آگ لگی ہوئی ہو تو جب باہر جس کے گھر میں آگ لگی ہوتی جو آگ دیکھ رہا ہوتا وہ باہر پہلے تمہید نہیں باندھتا، میرے بزرگوں دوستوں ایسے کہتا جی، وہ ایک آواز لگاتا آگ، بس یہ کہتا ہے، کوئی تمہید، کوئی پہلے پسی جملے کوئی بعد میں جملے، آگ، کبھی یہ منظر دیکھا جی، کیا ہوتا جی، آگ لگ گئی، بس اس آگ کے لفظ سے کوئی بالٹی اٹھا کے آ رہا پانی کی بھر کے، کوئی پائپ کی طرف، ایک دوڑ لگ جاتی جی ہر طرف بے چینی سے، کیونکہ وہ آگ دیکھ رہا ہے، اس کے گھر میں آگ لگی، وہ اپنے نشیمن کو اپنی جھونپڑی کو جب جلتا ہوا دیکھتا ہے اس کے اندر سے جو آہ نکلتی ہے، اس آہ وہ آہ سب کو بے چین کر دے، ہم جب اللہ والے جب دیکھتے ہیں جیسے حضرت والا سے موبائل کے فسادات، تصویروں کے، فیس بک کے، یوٹیوب کے، یہ جو ان گندگیوں نے آگ لگائی ہوئی اور تقوی کے اس نشیمن کو جو جلا کے رکھ دیا اور اللہ سے جو دور کرنی چیزیں، جب یہ ایک آہ نکلتی ہے اس کے لیے کسی تمہید کی ضرورت نہیں، اس کے لیے سمجھ کی ضرورت اور عقل کی ضرورت، اس کو سمجھ لیں، ان باتوں کی، ان آوازوں کی، ان صداؤں کی، ان آہوں کی ہم قدر کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے. تو معاملہ کرنا اور چیز، اور معاملے کے اندر سہولت دینا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحم فرمائے جو معاملے میں سہولت دینے والا ہو، جب بھی کوئی چیز فروخت کرے، جب بھی کوئی چیز خریدے، اور جب وصولی کا وقت آئے اس وقت بھی سہولت دے. وصولی کا ٹائم تھا، وہ کہہ رہا تھی بجلی نہیں تھی، میں نہیں بنا سکا، آپ کو پتا لوڈ شیڈنگ اتنی، آج وعدہ تھا دینے کا، کل دے دوں گا، پتا ہے نا جی بجلی جا رہی ہے، نہیں ہوگی اس کی مشین بھی، اب اس سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جانا، جھگڑنا، اس کی عزت پہ حملہ کرنا، گالم گلوچ کرنا، یہ مروت کے اور اخلاق کے تقاضوں کے خلاف. اسی طرح دوسرے حوالے سے ادائیگی کے حوالے سے بھی سہولت، خرید و فروخت، اللہ تعالیٰ اس کو دعا دی سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس پر رحم فرما دے. میرے بھائیو ذرا بتائیں آپ، جس کو رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا رحمت کی مل گئی، اس کے بخشے جانے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ اس کے تو کام بن گئے جی، وارے نیارے ہو گئے، ایک معاملہ کیا اس نے سہولت کا، مہلت دے دی. کاش اللہ تعالیٰ، یہ میں روایت ڈھونڈ رہا ہوں، میں نے کہیں پڑھی تھی، اللہ کرے مجھے حوالہ مل جائے، میں دوبارہ ڈھونڈوں گا، سنا دیتا ہوں جی. ایک موقع پہ ایک صحابی نے بازار میں دکان بنائی، دکان بنانے کے بعد چلی دکان مہینہ دو مہینہ، پھر دیکھا کہ وہ دکان بند، کیا ہوا جی، اس کو بلایا گیا، آپ نے دکان بنائی اور دکان چلانے کے بعد گاہک آنا شروع، ایک دم شٹر بند کیا، دکان بند. اس نے کہا جی یہ کیا ہوا، انہوں نے کہا جی بس میں نے ایک حدیث رسول پاک سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی تھی، اس پر عمل کرنے کے لیے میں نے دکان ڈالی، مہینہ دو مہینے انتظار کرتا رہا، جب اس پر عمل ہو گیا تو میں نے اس سارا مال صدقہ کیا، دکان بند کر دی۔ وہ کیا حدیث تھی؟ وہ حدیث یہ تھی، کسی شخص نے سودا کیا، پھر بعد میں اس کو ندامت ہو گئی اپنے سودے پر۔ ہم تو دکانوں پہ لکھتے ہیں نا جی، واپس کرنا منع، چیز کو واپس لانا واپسی منع، خریدی ہوئی چیز واپس نہیں کی جائے گی۔ ایک بندہ آپ کو بتلاتا ہوں، وہ بھی حضرت کے احباب اور غلاموں ہیں، جس نے اپنی دکان پہ لکھا ہوا تھا کہ خریدی ہوئی چیز واپس کی جا سکتی ہے۔ فیض صاحب نے دکان پہ لکھا، ماشاء اللہ۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ واپس کرنے کے لیے آیا، وہ نادم ہو گیا اس پر، اس نے وہ چیز واپس لے لی، میں اس کی انگلی پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کروں۔ میں نے سودا بیچنا شروع کیا، جو لوگ آ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں کوئی واپس ہی نہیں کر رہا، میں تو واپسی کے انتظار۔ ایک دن ایک بندہ آیا، جی یہ چیز مجھے اس میں مجھے نہیں لینی، واپس کر لیجئے، مجھے پیسے واپس کرو۔ بس مقصد حاصل ہو گیا، لاؤ جی چیز واپس۔ چیز واپس لی، اس کے پیسے اس کو واپس کیے، ساری دکان کا مال صدقہ کیا، میری تجارت اور دکان ڈالنے کا مقصد پورا ہو۔ یہ ہے معاملات میں سہولت۔ مدینہ طیبہ میں قحط پڑا ایک موقع پر، بڑا سخت قحط، لوگ گندم کو، اناج کو، جو کو ترس گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا شام کی طرف سے، کوئی 800 یا 1000 اونٹ اناج سے لدے ہوئے۔ ادھر مدینہ طیبہ میں قحط، اور ادھر اناج سے لدا ہوا 1000 1200 1500 کے لگ بھگ سینکڑوں اونٹوں کا قافلہ آ رہا۔ اب وہ درمیان والے جو لوگ ہوتے ہیں، بروکر کہتے ہیں نا، جو بروکر تاجر لوگ بھاگے، جو یہ عام دکانوں والے ہوتے، ایک ہول سیل والے، دوسرے جو کیا کہلاتے ہیں جی، ریٹیلر جی، یہ گئے حضرت عثمان کے پاس، ہمیں بیچ دیجیے۔ ان کو نظر آ رہا تھا جی کہ ہمیں اب بہت نفع ملے گا، پورا مدینہ قحط کی وجہ سے انتظار میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، کتنا دو گے اس کے بدلے میں؟ کہتے جتنے میں آپ نے خریدا اس کا ڈبل دیں گے۔ ایک تاجر کہتا، آپ نے فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے، مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے، میں آپ کو نہیں دوں گا۔ دوسرا آیا، جی مجھے پورے سارے اونٹ سینکڑوں مجھے بھیج دے۔ کتنا دو گے؟ آپ نے جتنے میں خریدا، آپ کے اگر 50,000 درہم خرچ ہوئے، میں 1.5 لاکھ درہم دوں گا، 3 گنا لے لیجیے۔ کتنا نفع ہو گیا جی؟ 100%۔ اور آگے کیا جی؟ 200% نفع۔ فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا، مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے، میں نہیں لوں۔ تیسرا ہے جی، 4 گنا زیادہ لے لیجئے، 400 گنا زیادہ نفع۔ حضرت عثمان کہہ رہے مجھے تو زیادہ مل رہا۔ ابھی قافلہ مدینے کی سرحد میں داخل ہو رہا ہے، ادھر سودے طے ہو رہے ہیں۔ جب مدینہ میں پہنچا وہ قافلہ سینکڑوں لوگوں اونٹوں کا، کشمش سے، جو سے، گندم سے لدا ہوا، آپ نے سارے مال کو راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ مجھے تو 700 گنا تک اس کا مل رہا ہے۔ وہ سارے تاجر وہیں جب سنا تھا نا، دبک کے بیٹھ گئے، ہم 4 گنا 5 گنا زیادہ دے سکتے، اس سے زیادہ تو ہمارے بس میں نہیں، پر مجھے تو اللہ اس سے زیادہ دینے والے ہیں۔ سارا کا سارا مال اہل مدینہ میں تقسیم کر۔ معاملہ اور تھا، معاملہ تو یہ ٹھیک تھا کہ 100% نفع لے لیتے، 200% بھی لے لیتے، راضی تھا دینے والے، 300% بھی لے لیتے، پھر اہل مدینہ کا غریبوں کا کیا بنتا؟ وہ کیسے خریدتے اناج؟ اب معاملے کی سہولت، سارا مال راہ خدا میں صدقہ۔ یہ ہیں وہ لوگ، نعم المال الصالح لرجل صالح۔ آپ نے فرمایا مال بڑا مضموم ہے، لیکن وہ مال جو کسی اللہ کے نیک بندے کی مٹھی میں آتا ہے، وہ مال بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ وہ مال جس کی مذمت فرمائی، تریس عبد الدینار عبد الدرہم، درہم اور دینار کا بندہ تیرا ستیاناش ہو جائے، آپ نے اس بربادی کی بدعا دی درہم اور دینار کے بندے کو، پیسے کے پجاری کو۔ لیکن فرمایا جو پیسہ بھٹکتا بھٹکتا کسی اللہ والے کی، کسی نیک بندے کی مٹھی میں آئے گئی، یہ مال بھی بہت اچھا مال ہو جائے۔ اگر مال اور درہم اور دینار اللہ والے کی مٹھی میں، نعم المال الصالح ہو جاتے ہیں، اگر ہم بھی کسی اللہ والے کی مٹھی میں چلے جائیں، تو بندہ بھی نعم المرء الصالح بن جائے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ کی رحمت سے۔ مٹھی میں ہونے کا مقصد قبضے میں، کل میت فی ید الغسال، جیسے مردہ زندہ کی مٹھی میں ہوتا ہے، وہ جس طرح چاہے لڑکا دے، جس طرح جیسے چاہے نہلا دے. کیوں جی؟ کبھی کسی مردے کو سنا کہ وہ کہتا ہے مجھے آپ نے ناک میں تو پانی نہیں ڈالا، آپ نے باقی وضو کرا دی، یہ کیا ہوا؟ ایسا کہتا ہے. بس مردہ مردہ بدست زندہ اگر کوئی اس طرح شیخ کامل کے اپنے حوالے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر وہ رنگ چڑھائیں گے جس کو کہا گیا صبغت اللہ، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھا لو. ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ تو معاملات میں سہولت، اور بھی بہت ساری احادیث نکات بھی بہت سارے لکھے ہوئے تھے، وقت پورا ہو گیا. جی جی، تو معاملات میں سہولت دینے کا حکم، لیکن معاملات کی صفائی کے بعد اس میں غلو کرنا، حد سے تجاوز کرنا. اب مثال کے 100-150 کا معاملہ کمی بیشی ہو گئی، درزی کو کپڑا دیا سینے کے لیے، کہیں کوئی ایک آدھ انچ کم ہو گئی، اس نے 3 کی بجائے 4 بٹن لگا دی، اس کے لیے لڑنے کے لیے اور کپڑا اس کے منہ پہ مارنا اور اسے پورے پیسوں کا تقاضا کرنا، یہ مروت کے اور اسلامی اخلاق کے خلاف ہے. اسی طرح ان معاملات میں بھی ہو سکتا، مثال کے طور پر کپڑا خریدا، اس نے کہا تھا گز کے حساب سے، اس نے سمجھا میٹر کے حساب سے، کتنا فرق آیا ہوگا گز اور میٹر کے اختلاف میں، کوئی آدھے گز کا فرق ہو. اس پر اپنے لیے جھگڑا بنانا، فاصلے پیدا کرنا، دل میں میل پیدا کرنا، اور اس کے بارے میں یہ کہہ دینا، اس کے بارے میں دل میں برے خیالات کا آنا، یا آگے دوسروں کے سامنے نشر کرنا، یہ اسلامی اخلاق اور مروت اور معاملات کے غلوم میں داخل، اسلامی اخلاق کے بھی خلاف، مروت کے بھی خلاف اور غلوم میں داخل. اس لیے حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ میں نے خود پڑھا، حضرت حکیم الامت فرماتے میرے ایک دوست تھے مولانا صادق الامین، حضرت کے دوست ہوں گے، کوئی عالم تھے، فرماتے تھے میرے وہ دوست فرمایا کرتے تھے اور بڑی سچی بات فرمائی، فرماتے تھے مجھے اس بات کا ڈر کم ہے کہ تقوی اختیار کیوں نہیں کیا، مجھے اس بات کا ڈر زیادہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے اگر پوچھ لیا کہ اتنا زیادہ تقوی کیوں اختیار کیا، جس تقوی کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ تقوی کیوں اختیار کیا، یعنی حدود سے زیادہ تجاوز کیوں کیا. اس کو حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ تقوی کی بھی حدود ہے، اطاعت کی بھی حدود ہے. دیکھو، حرام سے بچنے کا حکم اور شبہات حرام سے بچنے کا بھی حکم، یہ ہمارے حضرت کی بھی تعلیم، ہمارے بزرگوں کی تعلیم، حرام سے بچو. الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح حرام بھی واضح، وہ بینہما مشتبہات، اس کے درمیان میں مشتبہات ہے، اور مشتبہات سے بھی بچو. پھر آپ نے ایک مثال دی، فرمایا کہ جس طرح ایک بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اس میں صرف سرکاری شاہی جانور چر سکتے، اور ایک بندہ جو عوام اور رعایا میں سے ہے، اگر وہ بادشاہ کی چراگاہ کے قریب اپنی بکریوں کو لے جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کی بکریاں بادشاہ کی چراگاہ میں چلی جائیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ پکڑا جائے گا، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا کہ بادشاہ کی چراگاہ خراب تھی. اس لیے فرمایا احتیاط یہ کہ تم سرحد سے دور دور رہو، اپنی بکریوں کو اس سرحد کے قریب ہی نہ لے جاؤ. فرمایا اسی طرح حلال اور حرام کے درمیان میں جو سرحدیں مشتبہ چیزیں، ان سے بھی دور رہو. یہ جو بد نظری کو حرام کر، لا تقرب الزنا، اور بد نظری کو حرام کیا کیونکہ یہ زنا کا اور بدکاری کا ذریعہ بنتی، اس سے بھی دور نکل جاؤ کیونکہ یہ ذریعہ بنے گی اس تک. تو جو چیزیں ذریعہ بنتی ہیں، جس طرح معاصی حرام ہے ان سے بچنا ضروری ہے، معاصی تک پہنچانے والی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے، وہ بھی اسی حکم میں رکھا. تو مشتبہ چیزوں سے تو بچنا ہے. مشتبہ چیزوں کا مطلب یہ، ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہے اس کی کمائی حرام کی رہی، یا یہ معلوم ہے یہ حلال بھی کرتا ہے حرام بھی کرتا ہے، مثال کے بینک میں ملازم، سودی بینک میں ملازم، یا کسی انشورنس کمپنی میں ملازم، اور اس نے کوئی دکان بھی ڈالی ہے. اب حلال و حرام کے درمیان اشتباہ ہے، یہ جو مجھے دعوت کر رہا ہے یا ہدیہ دے رہا ہے، یہ نامعلوم پتہ نہیں یہ کس چیز سے ہدیہ دے رہا ہوگا، یہ بات مشتبہ ہوگی، اس سے بچنا یہ تقوی میں داخل ہے. ایک عام آدمی ہے جس کے بارے میں کچھ پتا نہیں کس کی یہ حلال ہے یا حرام ہے، ایک عام مسلمان، اب اس کی ٹو میں لگ جانا اور بال کی کھال اتارنا اور اس پیچھے تک جانا، یہ فرمایا، یہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، یہ غلو میں داخل. جب تمہارے سامنے کوئی چیز مشتبہ نہیں تھی تم نے خواب خواہ اس مجتمع کو ڈھونڈنے کے لیے جو محنت کی، یہ غلو فی الدین میں داخل ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں. مثال کے طور پہ پانی ہے، ایک حوض ہے، ہم سفر کرتے ہیں، سفر کے دوران حوض، اور پرانے زمانے میں تو حوض اور جھیلوں کے پانی ہوتے تھے، اس میں کوئی چیز معلوم نہیں اس کے بارے میں، یہ ناپاک ہے یا پاک ہے. شریعت کا اصول یہ ہے کہ وہ چیز پاک سمجھی جائے. اب خام خاص کی تحقیق اور جستجو میں پڑھنا کہ کوئی نہ کوئی کہیں سے کیڑا مل جائے اور وہ میں اس میں ڈال دوں. ایک وہ ہوتا ہے جو کیڑے نکالے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے پہلے کیڑے ڈالنا پھر خود نکالنا. تو بعض آدمیوں کا مرض ہوتا ہے کیڑے نکالنے کا، اور بعضوں کا کیڑے ڈال کر پھر نکالنے کا. اللہ تعالیٰ دونوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہ جو ایسی خام خواہ ایک مسلمان، حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں، ایک بندہ مومن کے ساتھ جو بدگمانی کی، اس کا جو گناہ ہوا وہ تمہارے اس احتیاط سے کہیں زیادہ تم اللہ سے دور چلے گی. اس عام بندے کے بارے میں جس کا پتہ، عام پانی کے بارے میں، مثال کے طور پر پانی آ رہا ہے ٹینک میں وضو کے لیے، ہلکا سا سمیل محسوس ہوا، خام خواہ اس کی ٹو میں لگ جانا اور پھر اس میں شبہ کرنا اور بچنے کی کوئی، یہ بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی شبہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، صحابہ کرام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک جگہ ایک حوض کے قریب پڑاؤ ڈالا، تو جو حوض کے قریب رہنے والا تھا، جو حوض کا مالک یا جو زمین کا، جس کی زمین ہوگی، وہ جلدی سے آیا بتلانے کے لیے حوض کے بارے میں. غالب میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ بھائی نہ استعمال کرنا، اس میں درندے آتے ہیں، اس حوض میں پانی پینے کے لیے بھیڑیے آتے ہیں، گیدڑ آتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ سارے جانور ایسے ہیں جن کا لعاب ناپاک ہے، پانی ناپاک ہے، اس سے بچ جاؤ. حضرت عمر نے جیسے ہی وہ قریب آیا نا، دور سے ڈانٹا، خاموش لو، خبردار کسی کو بتلانے کے لیے، یا صاحب الحوض لا تخبرنا عن هذا الحوض، اے حوض کے مالک ہمیں اس حوض کے بارے میں بتلانے کی ضرورت نہیں. جب یہ سارے لوگ جو مبتلا بھی ہیں، جن کا یہ واقعہ ہے، جب اس کو پاک سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی سے طہارت عطا کریں گے، ان کی نمازیں درست ہو، خام خواہ اس کو بتلا کر لوگوں میں شبہ میں اور لوگوں کو تنگی میں مت ڈالو، ان کے لیے آسانی پیدا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دوسرا واقعہ جو آج دوپہر کی حضرت کی خدمت میں جو حاضری تھی اس میں بھی عرض کیا، ایک شخص کو دیکھا راستے میں کھجور پڑی ہوئی تھی، اٹھائی اور اعلان کرنا شروع کر دی، بھائی یہ کس کی کھجور گری؟ حضرت عمر پیچھے آ رہے تھے، درہ تھا آپ کے پاس، بس اس سے درے کی، اس درے سے اس کے تقوی کی اصلاح کر، یہ کھجور تھی اس کو کھا لیتے، ٹھیک، کہیں اب گزر رہے ہیں حضرت والا، کوئی ایک کھجور مل گئی کھانے کے لیے، یہ ایک انگور مل گیا کھانے کے لیے، بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں بیٹھوں تاکہ میں سنت کے مطابق وہ انگور کھاؤں. ٹھیک ہے، اگر سڑک پہ ہیں تو پہلے دسترخوان بچھائیں، اصل سنت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں بیٹھ کر کھاتے تھے، دونوں پاؤں بچھا کر، مشکات کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، معذور آدمی وہ اپنی جگہ، لیکن آپ کی عادت طیبہ یہ تھی، انی آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے. اب دونوں پاؤں کو بچھا کر تشہد کی حالت میں بیٹھ کر اکثر آپ کی کھانے کی نشست یہ ہوتی تھی. ایک پانی کا گھونٹ، اس کو پینے کے لیے کیا ڈھونڈ رہا جی، کوئی بیٹھنے کی جگہ، ایک پانی کا چنا ہے، تاپی ہے، تاپی پہلے بیٹھ کے کھائیں، ٹھیک ہے، آپ پہلے پوری ببل بیٹھ کر کھا کے دکھائیں پھر ٹرین میں سوار. اس کو بھائی چلتے ہوئے چوستے جائیں، اور جب ٹرین ملتی بس ملتی اس میں بیٹھ جائیں، پھر باقی وہاں بیٹھ کر چوستے رہیں. تو ایک تقوی اور ایک تقوی کا حیضہ یہ بھی ممنوع، اس کو غلو کہتے ہیں. قرآن کریم میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا واقعہ نہ کرو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، ایاکم والغلو فی الدین، دین کے معاملات میں غلو سے احتیاط کرو، غلو سے بچو. مثال کے طور پر وضو کرنا ہے، شریعت نے ایک مرتبہ، اصل حکم کیا جی، ایک مرتبہ دھونا، ایک مرتبہ فرض، اور تین مرتبہ اس لیے رکھا گیا کہ دو یا تین مرتبہ کے بعد تسلی ہو جائے گی. اب اس کو تین کے بعد بھی تسلی نہیں ہوتی، تین کے بعد بھی تسلی نہیں ہو رہی، تو وہ کیا کر رہے تھے، اس کے بعد بھی مسلسل منہ کو دھو رہا ہے، پھر پانی، وہ جو پانی اتنا ضائع کر رہا ہے اس کی اس کو خبر نہیں. فر من المطر وقام تحت المیزاب، اپنے تقوی کے لیے وہ بارش سے بھاگا، لیکن پرنالے کے نیچے جا کر کھڑا ہوا، پہلے سے بھی زیادہ بھیگ گیا. اس نے اتنا حاصل نہیں کیا جتنا لٹا دیا، اس نے اتنا قرب اللہ کا حاصل نہیں، غلو کی وجہ سے، حدود سے تجاوز کرنے کی وجہ سے وہ دور ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدعتی کی اتنی مذمت فرمائی. یہ بدعت دین میں نئی ایجاد کو کہتے ہیں، نئی بات خود نکال دی اس میں. شرک اور گناہ کبیرہ کے درمیان ہے یہ بدعت، گناہ کبیرہ سے بڑا گناہ ہے بدعت. میں بخاری شریف کی روایت سناؤں جی آپ حضرت اجازت، آپ نے جانا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موطا امام مالک کی روایت ہے، قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کو بازوں اور چہروں اور پاؤں کی چمک سے پہچانیں گے، یہ میری امت کے افراد جو وضو کرتے ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا جو وضو کرے ذرا آگے تک وضو کرے تاکہ اس کی چمک بڑھ جائے، جتنا زیادہ چمکے گا اتنا دور سے نظر آئے. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کو پہچان کر بلائیں، آؤ بھی آؤ، اس جماعت کو بھی بلاؤ تاکہ حوض کوثر سے ان کو پانی دیا جائے. پتہ جی قیامت میں گرمی کا کیا حال ہوگا اور حوض کوثر کی کیا تلاش ہوگی، اور قریب بھی حوض کے پہنچ گئے اور رحمت للعالمین اور انا اعطینا کالکوثر، صاحب الکوثر بھی سامنے موجود، بلا رہے آ جاؤ پانی پینے کے لیے، قریب لائے گا، ان کے چہرے، ان کی پیشانیاں، ان کے بازو، ان کے پاؤں چمک رہے ہیں. فرشتے کہیں گے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ انہم، یہ وہ لوگ ہیں، غیروا بعد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں آپ کے بعد تبدیلیاں کی، اپنی طرف سے دین میں باتیں گھڑ دی اور دین بنا دیا. اس اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا، خود انہوں نے دین بنا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں تبدیلیاں کی، یعنی بدعات ایجاد کر. اذان ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، نماز ہمیں عطا فرمائی، نماز کا طریقہ عطا فرمایا. اب اذان آپ کی نہیں ہوئی، اس اذان میں خود آگے پیچھے خود اضافے لگا دی اس کو، یہ دین میں اضافہ ہے. جنازہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ مکمل، اس کے بعد دعا کا خود اضافہ کر دیا، یہ دین کے اندر ایجاد ہے. بس اس کے بعد تین دن تعزیت ہے، کل شریف اس کے اندر خود داخل کر دیے، یہ بدعات ہے، یعنی جن کو دین کے رنگ میں کیا جاتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ سنا فرشتوں سے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں ایسی ایسی ایجاد کی، آپ نے کیا فرمایا؟ سحقن سحقن لمن غیر عبادی، ان سب کو مجھ سے دور کر دیا جائے جنہوں نے میرے دین میں میرے بعد تبدیلیاں پیدا. حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا اور حوض کوثر سے ان کو محروم کر دیا. اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر سے محرومی ہوگی. تو دین کے معاملات کے اندر ان باتوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. دین کے تمام شعبوں میں صفائی معاملات بڑی اہمیت والا شعبہ ہے. کچھ معاشرت کے بارے میں بھی عرض کرنا تھا، پھر انشاءاللہ اپنے سبق کو انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ دہراؤں گا. جی، اسی طرح جس طرح معاملات بہت زیادہ ضروری ہیں، اس طرح معاشرت بھی بہت زیادہ ضروری. معاشرت میں سب سے بڑی بات یہ، ایک موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال، سنیے جی کیسے خوبصورت سوال ہے، بس اب مختصر عرض کروں. من المسلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، مسلمان کی پہچان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دوسرا سوال کیا، من المؤمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن کون ہے؟ فرما، المؤمن من امنه الناس على دمائهم و اموالهم، اصل مومن وہ ہے جس کو لوگ اپنے مال کے بارے میں اور اپنے خون اور اپنی عزت کے بارے میں جس سے محفوظ اور امن میں ہوں، وہ شخص اصل مومن ہے. پھر پوچھا، من المجاہد یا رسول اللہ، اصلی مجاہد کون ہے؟ فرما، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصلی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے کشتی کرے. نفس کہتا ہے گناہ کا تقاضا، یہ اس کو پچھاڑ کر اس کے تقاضے کو لات مار دیتا ہے، اپنے نفس کی پیٹ لگا دیتا ہے. اپنے نفس کی کیا کرتا ہے جی، نفس کی پیٹ ہوتی ہے جی، دیکھیں، اپنے نفس کی پیٹ لگا دے، اپنے نفس کو شکست دے دے. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصلی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کے معاملے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد اور جنگ کرے اور اس جنگ میں اس کو پچھاڑ دے. چوتھا سوال کیا من المہاجر یا رسول اللہ, مہاجر کون ہے؟ کیونکہ ہجرت کے بھی بڑے فضائل بیان فرمائے, اصلی مہاجر کون ہے؟ فرما المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب, اصلی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو بھی, چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دے اور بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دے, صغیرہ کو بھی چھوڑ دے اور کبیرہ کو بھی چھوڑ دے, یہ ہے مہاجر. مہاجر وہ نہیں جو گھر بار چھوڑ دے, اصلی مہاجر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی چھوڑ دے. تو اس معاشرت کے احکام میں سب سے بڑا حکم یہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں بڑی خوبصورت بات لکھی, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا. امام غزالی فرماتے ہیں مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں, دیکھو میری نصیحت یہ ہے کہ تم انسان بن جاؤ, انسان بن جاؤ. انسان میں انسیت کا مادہ ہے, مومن میں الفت کا مادہ ہے. المؤمن مالف ولا خیر فی من لا یلف ولا یلف, مومن وہ ہے جو الفت کی جگہ ہوتی ہے, اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو خود کسی سے مانوس نہیں ہوتا اور اس سے کوئی دوسرا مانوس نہیں ہوتا. فرمایا انسان بن جاؤ, جانور نہ بنو. اور اگر جانور بننا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ پھر وہ جانور نہ بنو جو, پھر میرا مشورہ یہ ہے, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کیسی حکمت والی بات, پہلا درجہ تو انسان بن جاؤ. اگر انسان نہیں بننا اور جانوری بننے کا شوق ہے, وہ جانور بن جاؤ جو دوسروں کو فائدہ ہی پہنچاتا ہے, نقصان نہیں پہنچاتا. گائے بن جاؤ, بھینس بن جاؤ, بکری بن جاؤ. بکری کسی کو نقصان دیتی ہے جی؟ گائے کسی کو نقصان, بھینس فائدہ ہی دیتی ہمیشہ, نقصان کسی نہیں بنتا. فرمایا اگر یہ جانور نہیں بننا تو ایک اور اب مرتبہ سے نیچے کا وہ جانور بن جاؤ جو فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. کیا بن جاؤ جی؟ جو کبھی کبھی نقصان دیتا ہے فائدہ بھی دیتا ہے. ایسے بھی بہت سارے جانور ہیں جو فائدہ بھی دیتے ہیں نقصان بھی دیتے ہیں, جنگل کے جانوروں میں دیکھ لیں. فرمایا وہ جانور نہ بننا جو ہمیشہ دوسرے کو نقصان اور ایذا پہنچاتے ہیں, کبھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے. فرمایا سانپ نہ بننا اور بچھو نہ بننا. سانپ کبھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا, بچھو کبھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا. تو سانپ نہ بننا اور بچھو نہ بننا. تو ہماری یہ جو معاشرت ہے, یہ جو خانقاہ, یہاں جو حاضری ہے غرفت السالکین میں, یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں ہماری معاشرت ایسی ہونی چاہیے جیسے بہشت کی معاشرت. بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد, بہشت وہ جگہ جہاں کوئی تکلیف نہیں, کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کسے رابا کسے کارے نہ باشد, کسی کو کسی سے کوئی کام, کسی کو کسی سے کوئی غرض, کوئی مطلب, اور کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ. اس بہشت نما جگہ کے اندر بھی آ کر اگر ہم صحیح معاشرت کو اختیار نہیں کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس عظیم تعلق کی دولت سے محروم رہیں. اکبر الہبادی کا ایک شعر یاد آ گیا, پڑھے ہیں در خانقاہ پہ اکبر, پڑھے ہیں در خانقاہ پہ اکبر, خدا ملے نہ ملے روٹیاں تو ملتی, خدا ملے نہ ملے روٹیاں تو ملتی. اگر مقصد روٹی اور دسترخوان مل جائے گا, اگر مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو پھر انہی آداب سے ملے گا جن آداب پہ چل کر اولیاء اللہ اور ان صدیقین نے ہمارے لیے شاہراہ کو قائم کیا. اس راستے پہ چلیں گے. وہ راستہ کون ہے؟ وہ ہمارے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, شنیدم کے مردان راہ خدا, میں نے سنا ہے کہ اللہ والے, اللہ کی راستے کے جو مرد ہیں, مرد مولانا روم اور ہمارے جتنے بھی اللہ والے شاعر ہیں, وہ مرد ان کو کہتے ہیں. اصل مرد وہ ہے جو اللہ والے, نہ مردستان کے دنیا دوستدار, وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوستدار رکھے. اگر دارت برائے دوست دارت, اگر دنیا کو دوست رکھے تو پھر دوست کی خاطر رکھے, وہ اصلی مرد. تو اللہ والے, اللہ والے اصلی مرد. شنیدم کے مردان راہ خدا دلے دشمنان کردن تنگ, میں نے سنا ہے کہ اللہ والے تو دشمنوں کے دلوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے, دشمنوں کو بھی ایذا نہیں پہنچاتے. ترا کے میسر شود گی مقام, تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوگا, یہ اونچا مرتبہ, یہ مقام ولایت, یہ مقام قرب دور کر دیے جاؤ گے اگر اس راستے کے آداب, اس کی لطافت کا, ان چیزوں کا خیال نہ رکھا. اگر کسی کو دور کرو گے خود دور کر دیے جاؤ گے. حضرت مسیح الامت رحمہ اللہ کا بڑا خوبصورت ملفوظ ہے، اگر رفیق فی طریق بنو گے، طریق سے مراد طریق اللہ، اللہ کی طرف جانے والا راستہ، مدرسے کا راستہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ، مدرسوں کے راستے اللہ کی طرف جانے والے، یہ اللہ سے ملانے والے راستے، مسجدوں کے راستے اللہ کے ساتھ ملانے والے راستے، خانقاہوں کے راستے اللہ سے ملانے والے راستے، تبلیغی جماعت کا راستہ اللہ سے ملانے والا راستہ، تو اللہ سے جو ملانے والے راستے ہیں جتنے بھی راستے، اگر تم رفیق فی طریق بنو گے، یعنی تعاونوا علی البر والتقوی پہ عمل کرو گے، تعاون کرو گے، اس مسجد کی آبادی کو بڑھاؤ گے، اس مدرسے کی آبادی کو بڑھاؤ گے، اور اللہ والوں کے کام میں معاونت کرو گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کی رفاقت حاصل ہوگی، رفیق فی طریق بنو گے تو رفاقت حاصل ہوگی، اگر فریق فی طریق بنو گے تو فرقت حاصل ہوگی، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو شنیدم کے مردان راہ خدا، میں نے سنا اللہ کے راستے کے مرد اللہ والے دشمنوں کے دلوں کو بھی تنگ نہیں کرتے، ان کو پریشان نہیں کرتے، تمہیں یہ مقام کیسے ملے گا، با دوستانت خلافست و جنگ، تم تو دوستوں کے گریبان پکڑے ہوئے ان سے امیدتے رہتے ہو، تم دوستوں کے ساتھ جنگ اور جدال میں تمہیں یہ مقام اور رتبہ یہ کہاں سے حاصل ہو، ترسم نرسی بکابا اے آراب، مولانا روم فرماتے ہیں میرے سادہ دوست دیہاتی دوست مجھے تو آپ پہ ڈر آ رہا ہے، کبھی بھی کعبہ نہیں پہنچ سکو، احرام باندھا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، اور جانا کہاں جی حج کرنے کے لیے، کہاں جانا جی، کعبۃ اللہ جانا ہے، ترسم نرسی بکعبہ اے عرابی، مجھے ڈر ہے کہ تم میرے دیہاتی دوست اور سادہ دوست کبھی کعبہ نہیں پہنچ سکو گے، کہ این رہ کے میں تو روی بے ترکستان، اس لیے کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ تو ترکمانستان ترکی جاتا ہے، یہ بیت اللہ کی طرف نہیں جاتا، تم جس راستے پہ چل رہے ہو اگر بیت اللہ والے راستے پر آؤ گے تو بیت اللہ پہنچو گے، ترکی والے راستے پہ آؤ گے تو ترکی پہنچو گے، تو اللہ والوں کا راستہ نہ صرف یہ کہ ایزا رسانی سے بچنا بلکہ راحت رسانی اور خدمت کا اہتمام کرنا، اخوان طریق ہمارے پیر بھائی یہاں رہنے والے جتنا ایک دوسرے کا اکرام، جتنا ایک دوسرے کی محبت اور خدمت کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قربت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفاقت حاصل ہوگی، یہ راستہ، یہ اہل خدمت کا راستہ، اہل محبت کا راستہ، الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، آنر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہاں آنے والے مہمان دور دور کے علاقوں سے جو آئے، مشقتیں برداشت کر کے، اپنی مجبوریوں کو چھوڑ کر، قربانی دے کر جو یہاں جمع ہوئے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پانے کے لیے آئے، ان کا یہاں آنا ففروا الی اللہ میں داخل، اللہ کی طرف دور ہے ان کی، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ، ان کا چلنا جنت کی طرف ہے، یہ آئے کس لیے، اللہ کو پانے کے لیے، تو یہ اتنے بڑے عظیم مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے، ان میں سے بہت سارے ساتھی نئے آنے والے ایسے دوست بھی ہیں جو پہچانے نہیں جاتے، زیادہ معروف نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہر ہر بندے کے ہر ہر حالات کو جاننے والے، اللہ تعالیٰ تو یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، دلوں میں گزرنے والے خیال کو بھی جانتے ہیں، آنے والے مہمانوں کے اکرام کا معاملہ، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی شیخ سے دور نہ ہو بلکہ ان کو قریب کرنے کا، قربانی دینا، ایک موقع پہ حضرت حکیم الامت، حضرت حکیم الامت رحم اللہ کی خانقاہ کا واقعہ، حضرت خواجہ عزیز الرسول مزدور رحمۃ اللہ علیہ ساتویں صف میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی اگلی صف میں جگہ خالی تھی، کسی نے حضرت حکیم الامت رحم اللہ کو یہ کہا کہ حضرت یہ آپ کے اتنے چاہنے والے، آپ کے عاشق کے صادق خلیفہ پہلی صف کو چھوڑ کر وہاں بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا یہ ساتویں میں بیٹھ کر پہلی کا ثواب پا رہے ہیں، یہ ساتویں میں ایسے نہیں بیٹھے غفلت یا سستی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس تواضع اور انکسار اور فنائیت کے جذبے سے بیٹھے ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ صفحے اول میں بیٹھوں، میرے دوسرے اخوان طریق مجھ سے زیادہ بہتر ہیں کہ وہ صفحے اول میں آ کر بیٹھے، یہ خدمت کا جذبہ، اپنے آپ کو مٹانا اور دوسرے کو آگے بڑھانا، جب یہ پیدا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جذب فرما دے، بس یہ ہمارا تھوڑا سا عمل، الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اپنی مخلوق میں سے وہ بندہ ہے جو اس کے کنبے اور اس کی عیال کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا. ہمارے بچوں کے ساتھ جو خیر خائی کرے, بچے کے ساتھ کوئی خیر خائی کرے تو بچے اس محسن کے ساتھ اس کا دل میں پیار آتا ہے. یہ ہمیں حدیث نے سبق دیا, جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتے ہیں, جیسے ہم نے حضرت والا کو دیکھا, اہل اللہ کو دیکھتے ہیں, ہر آنے والے سے پیار, ہر ایک کو سینے سے لگانا, ہر ایک کی اصلاح کی فکر کرنا, اس کو اپنے فیض سے مستفید کرنا, یہ اللہ والوں کا شیوا اور ان کا طریقہ. اللہ کی خلق سے محبت, فرمایا جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب ترین بندہ وہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق عطا فرما دے. میں معافی چاہتا ہوں, حضرت والا نے وقت جتنا عطا فرمایا تھا اس سے زیادہ, کہیں زیادہ میں نے وقت لے لیا. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور خوشی یہ ہے کہ حضرت کی پہلے بھی دعائیں بہت ہیں, ابھی اور زیادہ دعائیں الحمدللہ ملیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے درد دل کو ہمیں بھی نصیب فرما دیں. اللہ تعالیٰ اپنی محبت اپنے عشق سے ہمارے دلوں کے اندر جلا پیدا فرما دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب.
بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, 18 ممالک میں 136 جگہ بیان سنا گیا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پیارے شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے فیوز اور برکات کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں کونے کونے میں پہنچا دے اپنی رحمت سے. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ راحیل میاں کے والدین کو خوب صحت عطا فرمائے, اور والدہ کی این جی او گرافی کو اللہ خوب عافیت کے ساتھ معاملہ بنا دے, اور مولوی فرحان میاں جو ہے وہ ٹنڈو باغو اور دڑو اور میپرو بٹھورو اور ایک جگہ اور گئے ہوئے ہیں, اللہ ان سے بھی خوب کام لے, اور بھی پورے دنیا میں جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے, پورے دنیا میں اللہ اسلام کو غالب فرمائے. اور جیسی قیمتی باتیں جس میں سے 90% پہلی دفعہ سنی, اللہ تعالیٰ دل میں اتار دے, اور ہم سب کو اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ بہت دور تک دوست بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ, اللہ خوب اپنی رحمت سے عمل والا بنا دے ماشاء اللہ.
تو ہیں ان سب حضرات سے بھی دعاؤں کی درخواست.
مفتی صاحب سب سے دعاؤں کا کہہ رہے ہیں, میں اپنے لیے بھی دعاؤں کا کہہ رہا ہوں, مفتی صاحب کے لیے بھی, سب کے لیے آپ حضرات دعا کریں, اور اس نیت سے کہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے اور عمل والا بنا دیں. جو دوپہر میں بیان ہوا وہ ریکارڈ نہیں ہوا, اور ابھی یہ بیان ہوا دوپہر میں اور باتیں تھیں, ابھی اللہ نے اور نئی دش عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل والا بنا دیں. کسی کے پاس اگر دوپہر کی باتیں ٹیپ ہو تو وہ بھی ضرور جو اب مجھے بتا دیں, تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی آگے پھیلا دیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. www.حضرت فیروز میمن.org